أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب. وقانیا بالکفاف ورضیا عن اللہ. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا نورانی فرمان نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے، حکمت نمبر 44، سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: طوبی لمن ذکر المعاد، خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش قسمت ہے وہ انسان جو معاد اور قیامت کی فکر میں ہے، قیامت کی یاد میں ہے. وعمل للحساب، اور عمل کر رہا ہے روز حساب کے لیے. وقانع بالکفاف، ضرورت کی مقدار پر اکتفا کرتا ہے، وقناعت کرتا ہے. ورضی عن اللہ، اور اپنے پروردگار سے راضی ہے. درود پڑھیے محمد والے.
جو دے امام زمانہ بلند ترین سلوار.
طوبی لمن ذکر المعاد وعمل للحساب وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ. توبہ دعا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی اس شخص کے لیے جو اپنی موت کی فکر میں ہے، جو معاد کو یاد رکھتا ہے، بھولا نہیں ہے، جو قیامت کو فراموش نہیں کیا جس نے. وعمل للحساب، اور عمل انجام دیتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس عمل کا حساب ہے، ایک روز ہے جس دن اس کا حساب لیا جائے گا. وقانع بالکفاف، اور جتنی اس کی ضرورت ہے اس پر قانع ہے. ورضی عن اللہ، اور خدا سے راضی ہے، اپنے خالق سے راضی ہے یہ انسان. اس انسان کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں: طوبی لہ، خوشا بحال، خوش بحال اور حسن و مآب. کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کی یہ حالت ہے اس دنیا میں موت سے پہلے. نہج البلاغہ کے تمام خطبات جو پہلے حصے میں ہیں، اور خطوط اور مکتوبات جو دوسرے حصے میں ہیں، اور کلمات حکیمانہ مختصر جملے جنہیں حکمت علی کہا گیا ہے، انسان کی زندگی کا منشور ہے، ہدایت ہے اور رہنمائی ایک مومن کے لیے کہ مومن اس طرح سے زندگی بسر کرے، اس کی زندگی کے یہ حالات ہوں. اس سے پہلی حکمت میں، حکمت نمبر 43 میں، حضرت نے ایک شخصیت کا نام لیا، ایک بہت ہی جید و گران قدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امیر المومنین کے بھی بہت ہی جید صحابہ میں سے تھے، خباب ابن الارت، اور ان کے لیے دعا کی کہ خدا رحمت کرے، یرحم اللہ خباب، خباب کو خدا رحمت کرے، فلقد اسلم راغبا، وہ مسلمان ہوئے رغبت کے ساتھ، وہاجر طائعا، اور اپنی رضا و پسند کے ساتھ ہجرت کی، وقانع بالکفاف، اور مقدار ضرورت پر قناعت کی، اکتفا کیا، ورضی عن اللہ، اور خدا سے راضی رہے، وہ عاش مجاہدہ، اور مجاہدانہ زندگی بسر کی۔ اس کے بعد یہ حکمت دیگر ہے جو مرحوم سید رضی نے یہ حدیث نورانی و جملہ امیر المومنین کا ذکر فرمایا ہے کہ طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب، خوش بحال ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں معاد کو یاد رکھتا ہے، بھول نہیں گیا۔ اصول جو انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اور انبیاء کرام و ائمہ اطہار نے ان اصولوں کو انسانوں تک پہنچایا ہے اور خود اپنی زندگیوں میں ان پر عمل کیا ہے، یہ اصول ایمانی زندگی کے ضابطے ہیں۔ ہر طرح کی زندگی، نہ خدا اس پر راضی ہے، خالق انسان و رب انسان، اور نہ ہی امام و رہبر الہی انسان کا راضی، انسان پر راضی ہے کہ ہر طرح کی زندگی بسر کریں۔ جس طرح سے آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی الجھن نہیں ہوتی کسی بھی ماحول میں اور کسی طرح کی بھی زندگی بسر کرنے میں، ہم آسانی سے جیسا ماحول ہو اس ماحول کو اپنا لیتے ہیں، جیسا رواج ہو اس رواج میں ہم رنگے جاتے ہیں، جیسی رسم زمانہ ہو وہ رسم زمانہ ہم اپنا لیتے ہیں، جدھر لوگ جا رہے ہوں پیچھے پیچھے لوگوں کے ہم بھی چل پڑتے ہیں۔ وہ زندگی جیسے بھیڑ چال کہا جاتا ہے، جدھر سب لوگ جا رہے ہوں انسان آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے وہ بھی چار جا رہا ہو، یہ زندگی مومنانہ نہیں ہے، ایمانی نہیں ہے۔ ایسی زندگی کو امام کی ضرورت نہیں ہے، بھیڑ چالوں کو، بھیڑوں کو امام کی ضرورت نہیں ہوتی، بھیڑ کو چرواہا چاہیے ہوتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور انہیں ہانک رہا ہو، جو انہیں نکالے گلے سے نکالے چراگاہ میں لے جائے، چراگاہ سے ہانک کے انہیں گلے میں لے آئے، ایسا انسان چاہیے جو انہیں ہانک کے لے جاتا ہو۔ اور ایسے حکمران دنیا میں موجود ہیں جو قوموں کو ہانک رہے ہیں، ملتوں کو ہانک رہے ہیں، ڈنڈے کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، فورس کے ذریعے، اور انسان کی شان یہ نہیں ہے کہ اسے ہانکا جائے، اسے اس طرح کے حکمران اور اس طرح کے پیشوا و لیڈر چاہیے ہو جو اسے طاقت و زور کی مدد سے اس کو کسی طرف لے جا رہے ہوں۔ انسان کی شان یہ ہے کہ اسے تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، سکھا کے، پڑھا کے، آگاہ کر کے، بیدار کر کے، شعور دے کے، پھر اپنے اختیار و مرضی سے نجات کا وہ راستہ اپنائے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ امام ریوڑوں کے لیے نہیں آئے، ریوڑوں کے لیے حجاج ابن یوسف اور اس جیسے ظالم آئے ہیں جن کے پاس ڈنڈا ہے، تلوار ہے، اور قوموں کو ہانک کے لے جاتے ہیں بنو امیہ کے جیسے حکمران تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں فرمایا ہے کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، کمیل کو خطاب کیا، کمیل ابن زیاد النخعی، وہ بہت ہی لائق شاگرد تھے امیر المومنین کے، انہیں بتایا کہ یا کمیل، الناس و ثلاثہ، لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، فعالم ربانی، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو عالم ہے وہ ربانی عالم ہے، عالم ربانی ہے، یعنی اس کے اندر خوف خدا ہے، اس کے اندر تقوی الہی ہے، اور وہ عالم جو اپنے رب کا معتقد ہے، اپنے رب کا بندہ ہے، اور وہ عالم جس کے اندر ربانی، وہ ساری صفات جو خدا نے اپنے ربانی بندوں کے لیے ذکر کی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، یا انسان عالم ربانی ہے یا متعلم سبیل نجات ہے، او متعلم علی سبیل نجات، یا نجات کی راہ کا شاگرد ہے، طالب ہے اور متعلم ہے، یا پھر ہمجن رعا یا ریوڑ ہے، اگر نجات کی راہ کا طالب علم بھی نہ ہو، عالم ربانی بھی نہ ہو، اس وقت وہ ریوڑ ہے. وہ ریوڑ کی خصوصیات یہ ذکر فرمائی ہے کہ اس کو جدھر بلا لو ادھر ہی چل پڑتا ہے، جدھر کوئی سیٹی بجائے ادھر دوڑ پڑتا ہے، جدھر کوئی جھنڈا اٹھائے ادھر دوڑ پڑتا ہے، جدھر کوئی چارہ دکھائے. ریوڑوں کی یہ خصوصیت ہے، اگر ہاتھ میں چارہ پکڑ کے لہرائے تو پورا ریوڑ دوڑ پڑتا ہے اس کی طرف. ہر جھنڈے کے پیچھے، ہر سیٹی کے پیچھے، ہر آواز کے پیچھے، ہر نعرے کے پیچھے ریوڑ کبھی ادھر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. یہ فرمایا لوگوں کی تین قسمیں ہیں. یہ ریوڑ کسی کا نہیں ہوتا، ریوڑ اماموں کا نہیں ہوتا، ریوڑ رہبروں کا نہیں ہوتا، ریوڑ اللہ کا نہیں ہوتا، ریوڑ دین کا نہیں ہوتا. ریوڑ چراگاہوں میں جاتا ہے اور جو بھی اس کو چارہ دکھا کر بلا لے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بڑے بڑے جلسے لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ریوڑ اس جلسے میں بھی چلا جاتا ہے، دوسرے جلسے میں بھی چلا جاتا ہے. اگر کوئی آئے مثلا دین کے حلیے میں لبادہ دین اوڑھ کر آئے، اس کے جلسے میں بھی چلا جاتے ہیں، اور اگر کوئی دینی حلیہ اتار کے لبادہ دین اتار کے کوئی اور لبادہ اوڑھ کر آ جائے، اس کے جلسے میں بھی چلے جاتے ہیں. ریوڑ نے جانا ہے، جو جھنڈا اٹھائے اس کے پیچھے دوڑ کر جا رہا ہے یہ سمجھے بغیر کہ یہ کون ہے. کوئی فوجی آئے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کوئی سیولین آئے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو بھی پرچم اٹھائے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ ریوڑ ہے یہ. اور ریوڑ کبھی بھی تربیت یافتہ و تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، چونکہ نہ عالم ربانی ہے یہ ریوڑ اور نہ متعلم سبیل نجات ہے. یہ ہمجن رعا ہے. ہمجن رعا یعنی ایک بکھرا ہوا ریوڑ ہے، جسے جس طرف بلاؤ یہ دوڑ پڑتا ہے اس طرف. لیکن وہ لوگ جو امام کے پیچھے چلتے ہیں، وہ الہی منشور کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے پاس ایک نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، یہ ریوڑ نہیں ہے. ان کے لیے خدا نے رہبر و امام مقرر کیے ہیں. ان کے لیے ہر راستہ ہموار نہیں ہے، کھلا ہوا نہیں ہوتا. انہیں انہی راہوں پر چلنا ہوتا ہے جہاں پر ان کو اپنا رہبر و امام لے کر جائے، اور ان راہوں سے رک جائے جہاں سے وہ ان کو روک دے. امام لوگوں کو زندگی کے اصول بتاتے ہیں کہ ان اصولوں پر چلو تم ہمج رعا ہونے سے بچ جاؤ گے، امت بنو گے، اور جب تم امت بنو گے تمہاری زمام امام کے ہاتھ میں ہوگی. اس وقت تم امام کے پیروکار کہلاؤ گے جب اصولوں پہ چلو، ان راہوں پہ چلو جن پہ امام چلانا چاہ رہے ہیں. فرق ہے امام میں اور ایک سیاست باز اور سیاست دان میں. وہ جو ووٹروں کے دوش پر، ووٹروں کی مدد سے اور ان کے ووٹوں کے ذریعے سے اقتدار میں آتا ہے اس میں، اور جس کو خدا انسانوں کی ہدایت کے لیے مقرر کرتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے. فرق صرف ظاہری نہیں ہے، حقیقت میں فرق ہے ان دونوں میں. جو ووٹروں کے ووٹ سے مدد لے کر اقتدار تک پہنچتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے میرا ووٹر، کون ہے، کوئی ریوڑ ہے، کوئی انسان ہے، کوئی ربانی ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی کافر ہے، کون ہے کون نہیں ہے، قاتل ہے، مقتول ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے. وہ لاپرواہ ہو کر صرف اس سے ووٹ کا طلبکار ہوتا ہے، اس کی حمایت چاہتا ہے کہ ووٹ دے مجھے. لہذا اگر کوئی ریوڑ بھی ہو, ہدایت نہ یافتہ بھی ہو, سیاستدان و سیاست باز اسے قبول کر لیتا ہے, لیکن الہی رہبر امام ہر ایک کو قبول نہیں کرتا. چونکہ اس لیے خدا نے ائمہ کو ووٹروں کے حوالے نہیں کیا کہ آپ جسے ووٹ دے کے چن لو وہ تمہارا امام ہے, بلکہ فرمایا جسے میں تمہارا امام بناؤں گا وہ تمہارا امام ہے, اور تمہارا فریضہ اس کی امامت کو ماننا اور اس کو قبول کرنا ہے. چونکہ جو ووٹ لے کے بنے گا یا تو ووٹروں کی پرواہ نہیں کرے گا, اگر بہت ہی زیادہ امانت دار ہوا تو ووٹروں کا خیال رکھے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں میں نے امام بنایا ہے وہ چونکہ ووٹروں کی وجہ سے نہیں بنا, لہذا وہ امانت دار ہوتا ہے, اور اس کی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو تمہارے اوپر پہنچاتا ہے اور تم میں لاگو کرتا ہے. اس لیے جو اللہ کے قانون کو لاگو کرتا ہے وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اب یہ لوگ کس حالت میں ہیں, اگر میں نے ان کو وہ اصول بتائے اور یہ نہ چلے تو بھی یہ میں ہر صورت میں یہ میرے ساتھ ہیں اور میں انہیں قبول کروں گا, اسے پرواہ نہیں ہوتی ان کی. اگر راہ خدا پر آئیں ان کی زمام سنبھالتا ہے, اگر راہ خدا پر نہ آئیں ان لوگوں سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ نے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھیجا بنی اسرائیل کو نجات دو, حضرت موسیٰ نے تمام کوششیں کی نجات بنی اسرائیل کی, اور جب نجات دے کر آئے اور بنی اسرائیل نے بات نہیں مانی حضرت موسیٰ کی ہٹ درمی کی, اس وقت حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا کی کہ پروردگارہ ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, ان ظالمین اور فاسق قوم میں اور مجھ میں فاصلہ ڈال دے, جدائی ڈال دے, مجھے یہ قوم نہیں چاہیے اور اس قوم کو مجھ جیسا رہنما نہیں چاہیے. یہ ریوڑ ہے فرعونوں کے قابل, اس کو فرعون جیسا کوئی حکمران دے, اور مجھے وہ ملت و امت دے جو میرا کہا مانے, میری راہ پر چلے. یہی جملے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے درمیان, اپنی فوج کے درمیان بیان فرمائے ہیں کہ پروردگارہ انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے, میں نے انہیں تھکا دیا ہے, انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے, یہ جو چاہتے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے اور میں جو چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے, جو مجھے چاہیے تھے یہ وہ نہیں ہے اور جو ان کو چاہیے تھا میں وہ نہیں ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں ان کو, اپنی فوج کو اور سپاہ کو, اپنے ساتھیوں کو نہ اپنے دشمنوں کو, امیر المومنین فرماتے ہیں میں تمہیں خدا کے لیے چاہتا ہوں, تم مجھے دنیا کے لیے چاہتے ہو, میں وہ نہیں ہوں جو تمہاری دنیا میں تو تمہاری جھولی بھر دوں, میں آیا ہوں تمہیں خدا تک پہنچانے کے لیے, تم مانتے ہو مجھے دنیا کے لیے, مجھ سے دنیا کی توقع رکھتے ہو, میں تمہیں خدا کے لیے چاہتا ہوں, ہمارے راستے الگ الگ ہیں. وہ اصول جو ائمہ اطہار نے بیان فرمائے و امیر المومنین نے ان لوگوں کو دیکھا جن میں امیر المومنین زندگی گزار رہے تھے, وہ امیر المومنین کی اطاعت نہیں کرتے تھے. ایک خطبے میں حضرت نے فرمایا کہ تم اطاعت نہیں کرتے ہو, جبکہ شامی اپنے باطل رہبر کی اطاعت کرتے ہیں, تم اپنے حق رہبر کی و امام کی اطاعت نہیں کرتے, وہ باطل امام کی اطاعت کرتے ہیں, وہ باطل کی راہ پر متحد ہیں, تم حق کی راہ پر متفرق ہو اور تمہارے اندر اختلاف ہے. وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ تم آ تو گئے ہو دین کے اندر لیکن دین کو سمجھ کر نہیں آئے ہو, اس مرحلے سے گزرے نہیں ہو جس سے تمہیں گزرنا چاہیے, اس مقام تک پہنچے نہیں ہو جہاں تک تمہیں پہنچنا چاہیے. انسان کب اس مقام پہ پہنچتا ہے؟ جب امیر المومنین اس کو کہے توبہ لہو, یعنی خوش بحال اس انسان کے جس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں توبہ لہو, امیر المومنین تعریف کر رہے ہیں. آج ہم بیٹھ کر خوب عبادت کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین کچھ لوگوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں, ایک یہی خباب ابن ارت ہے جس کے فضائل امیر المومنین بیان کر رہے ہیں کہ خباب کتنا عظیم انسان تھا. اور اس کے بعد ایک عام فارمولہ حضرت نے بتا دیا کہ توبہ لہو اس انسان کے لیے جو خوش نصیب ہے, وہ انسان وہ خوش قسمت ہے, وہ انسان جو معاد کو یاد رکھتا ہے. عزیزان, انسان کے عمل میں اس وقت استواری آتی ہے, استقامت آتی ہے, وہ عمل انسان کا سیدھا ہوتا ہے اور زندگی انسان کی بنتی ہے جب عمل کی بنیاد درست ہو جائے. اگر عمل کی بنیاد قائم نہ ہو کبھی بھی عمل انسان کا ٹھیک نہیں ہوتا. انسان کے عمل کی بنیاد انسان کا عقیدہ ہے, انسان کا دل ہے. جو کچھ انسان کے عقیدے میں و دل میں ہے وہ انسان کے عمل کی بنیاد ہے. آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, اس کے اندر کجرویاں, بد عملیاں, یہ دہشت گردی, قتل و غارت, کرپشن, لوٹ مار, چوری, ڈکیتی اور جو غلطی ہو سکتی ہے, فرض کی جا سکتی ہے, اس معاشرے میں موجود ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. کیوں انسان اتنا غافل ہو گیا ہے؟ کیوں مسلمان اتنا بد عمل و بد کردار ہو گیا ہے اس معاشرے کے اندر, جہاں آپ محفوظ نہیں, آپ کا موبائل محفوظ نہیں, آپ کی موٹر سائیکل محفوظ نہیں, آپ کی جان محفوظ نہیں, آپ کا پیسہ محفوظ نہیں, آپ کی آبرو محفوظ نہیں, آپ کا کاروبار محفوظ نہیں, آپ کا گھر محفوظ نہیں, ناموس محفوظ نہیں, ہر چیز عدم تحفظ کا شکار کیوں ہو گئی ہے؟ کیوں یہ معاشرہ بگاڑ کا اتنا شکار ہو گیا ہے اور اس بگاڑ میں ہم رہ کے خو کر چکے ہیں, عادت بنا چکے ہیں بگاڑ کے اندر رہنے کی, محسوس نہیں ہوتا ہمیں. کیوں یہ معاشرہ الٹ ہو گیا ہے, اتنا الٹا ہو گیا ہے کہ اس کے اندر ہر طرف کرپشن, ہر طرف تباہی, ہر طرف لوٹ مار اور لوٹ کسوٹ موجود ہے. اس لیے کہ بنیادی مشکل ان لوگوں کے اندر یہ ہے کہ جو کچھ ان کے اعتقاد میں ہونا چاہیے وہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی, جو کچھ ان کے دل میں ہونا چاہیے وہ بات دل میں اتری نہیں ہے. ابھی جس چیز کو دل میں رکھنا چاہیے وہ چیز دل میں نہیں پہنچی, اور جو دل میں نہیں ہونا چاہیے وہ انہوں نے دلوں میں بٹھا لیا ہے. وہ چیز جو انسان کے دل میں ہو تاکہ عمل انسان کا ٹھیک ہو جائے, ایک انسان کو خدا کی یاد ہو کہ مجھے کسی نے بنایا ہے, کسی نے خلق کیا ہے, میں ایسے نہیں زمین سے نکل آیا یا کسی درخت سے نہیں گرا, میرا خالق ہے, وہ خالق میرا مالک ہے, وہ خالق میری ہستی کا مالک ہے, میری زندگی کا مالک ہے, میرے وجود کا مالک ہے, میری اوقات کا مالک ہے, میری عمر کا مالک ہے, جو کچھ میرے پاس ہے یہ اس مالک کا دیا ہوا ہے اور میرے پاس امانت ہے اس مالک کی, اور دوسرا یہ کہ میں نے اس مالک تک لوٹ کر جانا ہے. یہ جملہ جو ہم سنتے ہیں جب بھی کوئی مر جاتا ہے ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ جو ہم مردوں کو موت کی خبر سن کر زبان سے ادا کرتے ہیں, یہ جملہ در حقیقت ہر انسان کو ہر لحظے مد نظر رکھنا ہے. یہ جملہ در حقیقت آپ کی زندگی کا پورا منشور ہے, آغاز سے لے کر انجام تک. ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر؟ ہم خدا سے آئے ہیں اور خدا کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کی طرف جا رہے ہیں. پورا نظام, پورا عالم خدا کی طرف جا رہا ہے. ہم سرگرم نہ ہو جائیں, لاحب ان معاملات و ان سرگرمیوں کو اور ان امور کو اور ان کاموں کو لاحب کہتے ہیں جو انسان کو مشغول کر لیں, مصروف کر لیں اور بلا دیں اس کو کہ وہ آیا کس کے لیے تھا. آپ اگر یہاں مسجد میں آئے ہیں مجلس سننے کے لیے, یہاں آ کر کچھ ایسے امور میں آپ مبتلا ہو جائیں, کچھ ایسے اعمال میں آپ لگ جائیں, مصروف ہو جائیں کہ جو یہ بلا دیں آپ کو کہ آپ آئے کیوں تھے یہاں پر, وہ عمل لہو کہلاتا ہے. قرآن مجید کا فرمان ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد لہو میں گرفتار ہو گیا ہے, مصروف ہو گیا ہے اور ایسے اعمال میں اور ایسے کاموں میں لگ گیا ہے جس نے اسے بھلا دیا ہے کہ یہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں جا رہا ہے. امیر المومنین کا فرمان ہے, خدا رحمت کرے اس انسان کو جسے تین سوالوں کے جواب آتے ہیں, تین سوالوں کے جواب جانتا ہے. جو کیا جانتا ہے؟ رحم اللہ امرأً, خدا رحمت کرے اس انسان کو جو یہ جانتا ہے, من اینا الى اینا وفی اینا, جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے, کہاں کے لیے آیا ہے اور اس وقت کہاں ہے یہ انسان. یہ تین باتیں جس کو معلوم ہے وہ سمجھے پورا دین جانتا ہے, وہ زمانے کی معرفت جانتا ہے, وہ انسان عارف ہے جسے تین سوالوں کے جواب آتے ہیں. آج ہم شاید کسی سوالوں کے مقابلے میں, کوئز مقابلے میں 100 سوالوں کے, 200 سوالوں کے, یا ممکن ہے ہزار سوالوں کے جواب دے سکے ہم، لیکن جب یہ تین سوال ہم سے پوچھے جائیں یہاں پر ہم رک جائیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، اور ابھی کہاں ہو تم؟ آیا وہی پر ہو جہاں تمہیں ہونا چاہیے اس وقت، اور وہی جا رہے ہو جہاں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے؟ اور یاد ہے تم کہاں سے آئے ہو، کس کی جانب سے آئے ہو؟ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں، اور اس بیچ میں ہم راہ خدا پر ہیں، ہم لقاء اللہ کی طرف جا رہے ہیں، خدا سے اب آئے ہیں، یہ انسان کا آغاز ہے، مبدا خدا ہے، معاد قیامت کو کہتے ہیں اصطلاح میں، لیکن معاد کا معنی یہ جدھر انسان نے لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانے کی جگہ جہاں عودت کرتا ہے انسان، عود کر کے جاتا ہے، عودت کرنے کی جگہ کو معاد کہتے ہیں۔ ہم کہیں اور سے آئے ہیں، یہ طے کر لیں کہ ہم زمین کے نہیں ہیں، زمین پر ہیں لیکن ہم زمین سے نہیں ہیں، آئے کہیں اور سے ہیں اور جا بھی کہیں اور رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور خدا کی طرف جا رہے ہیں۔ خب خدا کے پاس جب جائیں گے کس عالم میں جائیں گے، کس حالت میں جائیں گے آپ؟ اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ میں نے لوٹ کے جانا ہے، پھر اپنے امور جلدی سمیٹ لیتا ہے، سنوار لیتا ہے، کہ جو انسان معاد کی فکر میں ہو، جسے قیامت کی فکر ہو، جو سمجھتا ہو کہ مجھے لوٹ کر جانا ہے، وہ پھر ایسا فرد نہیں ہوتا جو اپنے امام کو ناراض کر سکے۔ امیر المومنین کتنے نالاں تھے، رسول اللہ کتنے نالاں تھے بعض لوگوں سے، کیوں نالاں تھے؟ بنیادی طور پر یہ لوگ یہ بھول گئے تھے کہ ہمیں لوٹ کر بھی جانا ہے، وہ یہ سمجھے کہ ہم نے یہی رہنا ہے، یہی چرنے چگنے کے لیے، لذت اور عیش و عیاشی کے لیے ہم آئے ہیں، یہی پر چند روز چند سبا زندگی بسر کرنی ہے، پھر اس کے بعد مر جائیں گے اور موت سے سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسے ہوتا آسان تھا یہ معاملہ، لیکن ایسے ہے نہیں ہے عزیز من، انسان اس دنیا میں آیا ہے، لوٹ کر جانا ہے، آیا ہے اللہ کی طرف، پھر اللہ کی طرف اس کو جانا ہے، کس طرح جانا ہے؟ وہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ اگر اللہ کی طرف جانا ہے تو آئے کیوں تھے، وہیں رہ رہے تھے، نکالا کیوں وہاں سے، ہمیں کیوں بھیجا ادھر کے پھر کہ لوٹ کر آ جاؤ، وہیں رہنے دیتے، اللہ ہی کے پاس رہتے ہم، نہ آتے یہاں پر، نہ اللہ کی طرف آئے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے۔ لیکن آئے اس لیے تھے یا آئے اس طرح سے تھے کہ ہم ناقص تھے، جب لوٹ کر جانا ہے تو کچھ اور بن کر آپ نے جانا ہے۔ اس کی مثال علماء بہت سارے اچھے مثالوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، ایک مثال جو علماء نے دی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں یہ بارش برستی ہے، بارش برسنے کا مطلب، چونکہ قرآن نے بہت ساری چیزیں حقائق ہمیں بارش برسنے اور پانی نازل ہونے کی مثال سے سمجھائے ہیں، یہ پانی برسنا اور بارش برسنا انسان کو پورا دین سمجھا دیتا ہے، اگر غور کرے انسان، اگر توجہ کرے، دقت کرے اس منظر کے اندر، بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے بارش کا برسنا، لیکن بشرطی کہ انسان اس میں غور کرے، توجہ کرے اور دھیان دے۔ یہ بارش کیسے برستی ہے، بنتی کیسے ہے، برستی کیسے ہے، پھر جاتی کہاں ہے؟ اگر ایک قطرہ باران کا تعقب کریں، اس کی ہسٹری پڑھیں، یہ قطرہ باران بنا کیسے، یہ بادلوں میں تھا، بادلوں میں کیسے پہنچا، بخارات کی شکل میں، یہ سٹیم بن کر بادلوں میں پہنچ گیا، بادل بن گیا، بادلوں تک کیسے پہنچا، یہ اصل میں سمندر میں تھا، سمندر میں اوپر دھوپ پڑی ہے، گرمی پڑی ہے سورج کی، اس نے سمندر کے پانی کو گرم کیا، گرم ہونے سے سمندر کا پانی بخار بن گیا، ہوا بن گیا، ہوا بن کر اوپر اٹھا فضاؤں کی طرف، جب فضاؤں کی طرف گیا، اوپر جاتا ہوا ایک ایسی فضا کے ایک ایسے درجے پہ جا پہنچا، ایک ایسے ارتفاع پہ جا پہنچا جہاں ٹیمپریچر بہت کم تھا، مائنس تھا، وہاں جا کے یہ جم گیا، یہ بخار وہاں پر اس کی حالت بدل گئی ٹھنڈک کی وجہ سے، اور جمع ہوتا رہا سمندروں سے پانی، سورج کی دھوپ کی وجہ سے بخار بن کے اٹھتا رہا اور فضاؤں میں جمع ہوتا رہا، یہ بادل بن گئے، پھر ہواؤں نے ان بادلوں کو منتقل کیا سمندروں کے اوپر سے خشکیوں کی طرف، اور خشکیوں میں بعض جگہوں پر جا کر یہ بادل، جہاں زمین کے اوپر ایسا موسم تھا یا ماحول تھا، وہاں پر یہ برسا، یہی بادل، یہی قطرہ جو سمندر سے ہوا بن کے اوپر اٹھا، یہ کسی خشکی پر کسی شہر پر جا کر یہ برسا قطرہ بن کر اور زمین پہ آ گرا. زمین پہ گرنے کے بعد یہ قطرہ دوسرے قطروں کے ساتھ مل گیا, یہ قطرہ دوسرے قطرات کے ساتھ مل کر اب جانے لگا, یہ دوسرے قطرات کے ساتھ مل کے کسی ندی میں کسی نالی میں بہ نکلا, وہاں سے کسی نہر میں چلا گیا, کسی دریا میں چلا گیا, اور یہ دریا بہتا ہوا دوبارہ سمندر میں جا پہنچا. اسی طرح ہوتا ہے, آپ اگر دیکھیں یہ قطرے اسی طرح سے سمندر سے اٹھتے ہیں پھر سمندر میں جا کر گر جاتے ہیں. لیکن خوب اگر سمندر سے قطرے نے اٹھنا تھا اور سمندر میں ہی پہنچنا تھا تو یہ سمندر سے اٹھا کیوں ہے, یہیں پہ رہنے دیتے اس کو؟ یہ ضروری تھا کہ سمندر سے یہ قطرہ اٹھے. کیوں اٹھے؟ چونکہ سمندر پر دھوپ پڑتی ہے, سورج کا نور پڑتا ہے, سورج کی تپش پڑتی ہے, اور سورج کی تپش جب پڑتی ہے سمندر کے اوپر, سمندر مجبور ہے کہ اس کا قطرہ بخار بن جائے, اڑ جائے وہاں سے. وہ مجبور ہے کہ یہ ہوا بن کر ہواؤں میں جائے اور اوپر فضا میں پہنچ کر یہ سفر طے کرے. عزیزان, یہ ضروری ہونا تھا. نظام ہستی, عالم ہستی, یہ وجود, اس پر خدا کا نور جب پڑتا ہے, وہ نور الہی جب نظام ہستی میں پڑتا ہے تو اس نظام ہستی سے قطرہ یقیناً جدا ہوتا ہے. یعنی جب اللہ کے نور کی تجلی ہوتی ہے تو اللہ کے نور کی تجلی سے کوئی نورانی مخلوق ضرور وجود میں آتی ہے. یہ تجلی خدا کی روک نہیں سکتے, چونکہ خدا کی ذات میں ہے تجلی کرنا. جب ذات خدا تجلی کرے اس عالم ہستی پر, زمین و آسمان پر, اس زمین و آسمان سے ضرور تجلی کے نتیجے میں کوئی نورانی مخلوق وجود میں آتی ہے. اور یہ قطرہ جدا ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ چونکہ یہ کھارے پانی کا قطرہ تھا, یہ سمندری پانی کا قطرہ تھا, اور یہ قطرہ یہاں سے جدا ہوا اور اب جب دوبارہ سمندر میں جا رہا ہے تو میٹھے پانی کا قطرہ بن کے جا رہا ہے.
بلند ترین تلوار.
وہ قطرہ اگر تو پی لیتا جو سمندر کا قطرہ تھا, تو بیمار ہو جاتا, انسان بیمار ہو جاتا. وہ پینے کا قطرہ نہیں ہے, اس سے کوئی کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی. کھارا پانی ہے, نمکین پانی ہے, لیکن یہی پانی اٹھایا, اس کو سفر کرایا اور فضاؤں میں اور پہاڑوں میں سفر کرتا ہوا یہ پانی اب دوبارہ جب جا رہا ہے تو میٹھا و شیرین پانی ہے. یعنی اس کے اندر زندگی آ گئی ہے, نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ زندگی دے رہا ہے. کھیت سارے اس کی وجہ سے آباد ہیں, باغ سارے اس کی وجہ سے آباد ہیں, حیوانات سارے اس کی وجہ سے زندہ ہیں, انسان سارے اس کی وجہ سے زندہ ہیں. پس ایک قطرہ کھارے پانی کا نکلا سمندر سے اور یہ سفر طے کرتا ہوا شیرین ہو کر اور میٹھا پانی بن کر دوبارہ جا رہا ہے وہاں پر. عزیز من, انسان کا سفر یہی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان آیا خدا کی طرف سے, جا رہا ہے خدا کی طرف, لیکن آیا کچھ اور تھا, جا کچھ اور رہا ہے. یہی انسان خدا نے پیدا کیا. یہ انسان جب آیا کچھ اور تھا, اب جب کہ خدا کی طرف جا رہا ہے کچھ اور ہے. جب آیا تو فرشتوں نے کہا یہ تو بڑی خراب مخلوق پیدا کر دیا اے اللہ, یہ تو خون بہائے گا, یہ تو فساد کرے گا, اس کے تو مزاج میں مجھے نظر آتا ہے کہ خون ریزی شامل ہے, قتل و غارت شامل ہے, فساد شامل ہے, تسبیق شامل ہے, تفسید شامل ہے, یہ تو زمین کو گناہوں سے اور آلودگیوں سے بھر دے گا. لیکن خداوند نے فرمایا کہ نہ, تو نے صرف اس کا آنا دیکھا ہے, تو نے اس کا جانا نہیں دیکھا, تو نے اس کا بننا نہیں دیکھا, یہ آ کے کرے گا کیا؟ جب تجھے وہ پتہ چل جائے، کو خود فرشتے کو تو معلوم نہیں تھا، اظہار کر دیا ہے پروردگار مجھے معلوم نہیں ہے. خدا نے فرمایا پھر دیکھ لو کہ یہ آیا ہے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، لیکن مٹی کے اندر ایسی خصوصیت آ جائے گی جب تمہارے اوپر واضح ہو جائے، تو پھر تم سب کو تسلیم ہونا پڑے گا. سب کے سب تسلیم ہوئے کہ اسی مٹی کے اندر جب وہ حقیقت و علم و معرفت و دانائی و انسانی شعور جب اس کے اندر آیا، فرشتہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. بننا ہے انسان کو یہاں پر. یہ جملہ جو میں نے ہر جگہ عرض کیا ہے یہاں آپ کی خدمت میں، وہ خصوصاً یہ جوانان عزیز کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان، اپنی مقصد کا خلقت ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کیوں آئے اس دنیا کے اندر، کیوں خدا نے بھیجا. تمام مخلوقات کو خدا نے بنا کے بھیجا ہے، انسان کو بننے کے لیے بھیجا ہے. انسان کو اللہ نے بنا کر نہیں بھیجا، فریم بنا دیا، میٹیریل بنا دیا، لیکن اس سے وہ بنایا نہیں جو اس کو بننا ہے. چونکہ سب سے پوچھا اللہ نے، زمین سے پوچھا، آسمان سے پوچھا، پہاڑوں سے پوچھا، زمین و آسمان کے اندر موجود ہر چیز سے پوچھا. انا ارزنا الامانتا علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت سب کے اوپر پیش کی اور ان سے پوچھا کہ یہ امانت لینے کے لیے تیار ہو. سب ڈر گئے. فابینا یحملناها، اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. فحملها الانسان، انسان نے بڑھ کر وہ امانت قبول کر لی. وہ کیا امانت تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ارادہ و اختیار دینا چاہتا ہوں. کس بات کے لیے؟ کہ تمام مخلوقات کو ارادہ و اختیار دینا چاہتا ہوں. کس کے لیے؟ تاکہ خود بنو. میں بنا کے تمہیں بھیجوں یا خود بننا ہے؟ پہاڑ اتنی عظمت کے باوجود ڈر گیا، کہنے لگا پروردگار میں خود پہاڑ نہیں بن سکتا، تو مجھے پہاڑ بنا دے. زمین و آسمان کو اللہ نے پوچھا کہ میں آسمان بناؤں یا خود آسمان بنو گے؟ میں زمین بناؤں یا خود زمین بنو گے؟ انہوں نے کہا نا، ہم خود زمین و آسمان نہیں بن سکتے، آپ ہمیں زمین و آسمان بنا کے بھیجیں. اللہ نے اس کو زمین بھی بنا دیا، آسمان بھی بنا دیا. زمین خود زمین نہیں بنی، آسمان خود آسمان نہیں بنا. لیکن جب انسان کی باری آئی، خدا نے اس سے پوچھا کہ تجھے انسان بنا کے بھیجوں یا خود انسان بننا ہے؟ اس نے کہا مجھے راستہ بتا دو، مجھے رہنما دے دے، مجھے میٹیریل دے دے، میں خود انسان بن جاؤں گا. اس وجہ سے خدا نے اس کے لیے اہتمام کیا. ایک طرف سے دین دیا، دوسری طرف سے راہبر دیا. ایک طرف سے راہبر اور دین، یہ کس لیے؟ دین اور راہبر کا کام کیا ہے؟ یہ راہبر اس لیے دیا تاکہ یہ دین استعمال کر کے تم اس مقام تک پہنچو جہاں تمہیں جانا ہے. جب لوٹ کر جاؤ تو انسان لوٹ کر جاؤ. لا تموتن الا وانتم مسلمون، جب لوٹ کر جاؤ موت سے پہلے مسلمان مرنا. لا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان کے بغیر نہیں مرنا. مسلمان موت مرنا یعنی تسلیم ہو کر مرنا، یعنی مکمل ہو کر مرنا، کامل ہو کر مرنا، مقصد پا کے اس دنیا سے جانا. مقصد پائے بغیر ادھورے و ناکام نہیں جانا. اگر ناکام چلے گئے، موت کے بعد تمہیں روک لیا جائے گا. ایک انتظار گاہ ہے بہت طولانی جس کا نام ہے عالم برزخ، نہ ختم ہونے والا عالم. جب موت کے بعد جاؤ گے، تمہیں نہ جنت میں ڈالا جائے گا نہ کہیں اور، اس انتظار گاہ میں بٹھا دیا جائے گا. یہاں بیٹھو. کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ تم مکمل نہیں ہو. تم نے دنیا میں ٹائم ضائع کر دیا اپنا، جو تمہیں کرنا تھا وہ انجام. اگر ہم سب کو یہاں پیپر دیں، سب کو ہمیں پیپر دیا جائے کہ یہ ایک پیپر لو اور آپ میں سے ہر ایک نے 10 سطر کا مضمون لکھنا ہے، 10 سطر کا مضمون لکھیں. ہو جنہوں نے 10 سطر کا مضمون لکھ لیا، ان سے مضمون لے لیا جائے گا اور انہیں جانے دیا جائے، آپ جائے اپنے گھر چلے جائیں. لیکن جنہوں نے 9 سطریں لکھی، جنہوں نے 8 سطریں لکھی، جنہوں نے 2 سطریں لکھی، جنہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا، انہیں بٹھا دیا جائے گا کہ یہاں بیٹھ جاؤ. لیکن مزے کی بات یہ ہوگی کہ ان سے پیپر بھی لے لیا جائے گا، قلم بھی لے لیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا کہ جب تک تمہارا پیپر کمپلیٹ نہیں ہوتا تم یہاں سے نکل نہیں سکتے. لیکن ساتھ ہی مشکل یہ ہے کہ پیپر بھی لے لیا قلم بھی لے لیا ہم سے. وہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اگر مجھے پیپر تکمیل کرنا ہے کمپلیٹ کرنا ہے تو میرے ہاتھ میں رہنے دے, قلم میرے ہاتھ میں رہنے دے تاکہ ادھورا حصہ میں یہیں پر مکمل کر کے جاؤں. جواب یہ کہ نہ, یہ فرصت ختم ہو گئی. پیپر اور قلم کی فرصت ختم ہو گئی. پیپر اور قلم اب لکھ نہیں سکتے ہو, اب چھوڑ دو, ہاتھ اٹھا لو, لیکن بیٹھے رہو. جب تک یہ پیپر تکمیل نہیں ہوتا تم نے یہاں سے انکمپلیٹ حصہ دوبارہ کمپلیٹ کر لوں, وہ بھی نہیں کرنے دیتے. اور مجھے روک بھی لیا کہ جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تم یہاں سے آگے منتقل بھی نہیں ہو سکتے, خوب بیٹھے رہو. کون کرے اس کمپلیٹ کو عزیزان؟ اس کے لیے پھر کہتے ہیں کہ جو کر آئے وہ پیچھے, وہ جو کرکردگی چھوڑ آئے وہ پیچھے. اس سے ممکن ہے کوئی تمہاری مدد کرے جو زندہ ہے, جو رہ گئے, تیری اولاد, تیرے ساتھی, تیرے دوست, تیرے اعزاء, تیرے اقارب. اگر تو کسی کا مال کھا کے یہاں آ گیا ہے تو یہ جو لکھا ہے یہ بھی ضائع ہو جائے گا تیرا. اور اگر کوئی کار خیر چھوڑ کر آیا ہے, کوئی اولاد صالح چھوڑ کر آیا ہے, کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر آیا ہے, کوئی عمل صالح چھوڑ کر آیا ہے, تو اس کا کریڈٹ یہاں بیٹھا رہے تو, اس کا کریڈٹ تھوڑا تھوڑا تجھے ملتا رہے گا اور تیرا پیپر تکمیل ہو جائے گا. کتنے ملین سال لگتے ہیں یہ ان پیچھے رہنے والوں پر اور تیرے اس عمل کے ادھورے پن پر موقوف ہے کہ کتنا ادھورا ہے اور کتنا وہ تیرے لیے محنت کرتے ہیں. ملین سال بیٹھے رہو یہاں پر, کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن عزیزان کام زیادہ مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا کام ہے. کیا کام ہے؟ کہ ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں تک خدا ہمیں پہنچانا چاہتا ہے, مرنے سے پہلے پہلے وہاں تک پہنچ جائے. لیکن اس طرف توجہ نہیں آتی. لاب جس نے فراموش کروا دیا, بھلا دیا ہم سے. لاب یعنی وہ سرگرمیاں, وہ مصروفیتیں جن میں انسان جاتا ہے سرگرم. بچے مثلا گھر سے نکلتے ہیں اسکول کے لیے, راستے میں کوئی چیز بھی ان کو مشغول کر لیتی ہے. فرض کریں رکشہ سٹارٹ نہیں ہو رہا, وہیں کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. رکشہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہیں کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. کہیں اور کوئی حادثہ ہو گیا, اسکول بھول کے ادھر کھڑے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. یہی لاحو ہے. اب ممکن ہے انسان اچھے کاموں میں لگ جائے, مقصد بھول کر اچھے کام کر رہا ہو. یہ جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے اچھے کام ہیں, یہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو سب کیا لکھا ہوگا؟ لاحو 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 لاحو. میں حیران ہوں گا کہ پروردگار یہ تو اچھے کام کیے تھے میں نے, یہ تو بہترین کام کیے تھے, یہ تو غلط نہیں تھے, حرام نہیں تھا. یا تو کوئی کہ حرام کام نہیں کیا, یہ تو اچھے کام کیے میں نے. لیکن لاحو کیوں لکھا آپ نے یہاں پر؟ لاحو اس لیے لکھا کہ مقصد کچھ اور تھا, تم کچھ اور کرتے رہے. ان کاموں نے مقصد فراموش کروا دیا تجھ سے, اور جو کام بھی مقصد بھلا دے تجھ سے وہ ہماری نظر میں لاحو ہے, اس کو ہم لاحو ہی لکھیں گے اگرچہ وہ حرام کام نہیں کیا تو نے. لاحو ہے جو ہمیں مشغول کیے ہوئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اگر انسان کو کون سی چیز توجہ دلائے کہ مقصد کی طرف آیا ہوں؟ معاد کا تذکرہ, ذکر معاد, ذکر موت کے ہمیں مرنا ہے, ہم نے خدا کے پاس جانے, ہم نے لوٹنا ہے اللہ کے پاس. یہ انسان کو ہمیشہ الرٹ رکھتا ہے کہ مجھے لوٹ کر جانا ہے. آپ اگر آفس میں ہیں یا گھر سے ہیں, آپ کو بھیجا گیا اور پھر ٹائم دیا گیا کہ اس ٹائم کے اندر تجھے واپس آنا ہے, تو انسان جہاں جاتا ہے وہ کھانا پکاتے ہیں, ہم نہیں کھاتے کیونکہ مجھے لوٹ کے جانا ہے. وہ رات رہنے کا انتظام کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں مجھے لوٹ کر جانا ہے. وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھو, کوئی اور ملنے آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں بعد میں ملیں گے, آج مجھے لوٹ کر جانا. ایسے ہی کہتے ہیں نا ہم کہ مجھے تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے 1 بجے تک لوٹ کر آنا ہے. چونکہ مجھے 1 بجے پہنچنا ہے, اب یہ کھانا بھی رہنے دو, یہ بستر بھی رہنے دو. وہ لوگ کہتے ہیں آپ تھکے ہوئے ہو, ضرور تھکا ہوا ہوں لیکن آرام کا وقت نہیں چونکہ مجھے لوٹ کر جانا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ پیاسے ہو, پانی پی کے جو چائے بناتے ہیں, کہتے ہیں پیاسا ضرور ہوں لیکن وقت نہیں مجھے لوٹ کر جانا ہے. کہتے ہیں آپ کے دوست ملنے آ رہے ہیں, رشتہ دار, کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا بھی جی چاہتا ہے ملنے کو لیکن میں رک نہیں سکتا چونکہ مجھے لوٹ کر جانا ہے. اس لیے ضروریات بھی چھوڑ دیتا ہے انسان, بہت سارے ضروری کام, یعنی بھوک لگی ہوئی ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے, تھکا ہوا ہے آرام چھوڑ دیتا ہے چونکہ مجھے لوٹ کر جانا ہے. اس لیے قرآن میں بار بار قیامت کا ذکر آتا ہے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. معاد یعنی لوٹ کر جانے کا دن، لوٹ کر جانے کا مقام. اور جس انسان کو یہ پتہ ہو مجھے لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ آرام نہیں کرتا. لوگوں سے کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا آرام کر لو، کہتے نہیں مجھے لوٹ کر جانا ہے، مجھے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، مجھے اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے. بھائی بڑی عمر ہے ابھی، ابھی تو جوان ہو تم. نہیں بھائی، پتہ نہیں کس وقت یہ مہلت ختم ہو جائے، کس وقت گھنٹی بج جائے. چونکہ مسلسل الارم لگا ہوا ہے کہ اٹھو، کوچ کرو، نکلو. وہ حافظ کا شعر جو چند جگہ سنایا میں نے، بہت خوبصورت شعر ہے، شیرازی، حافظ شیرازی کا شعر، ایرانی شاعر، کہ مرا در منزل جانان چه امن عیش چون ہر دم، مرا در منزل جانان چه امن عیش چون ہر دم، جرس فریاد می دارد کہ بر بندید محمل ہا. کہا کہ میں ادھر منزل جانان، شہر جانان میں کیا عیش کروں، کیا امن ہے مجھے یہاں پر، آسودگی نہیں، چین نہیں، کوئی چین نہیں. کیوں؟ کہ مسلسل گھنٹی بج رہی ہے کہ محمل باندھ، رخت سفر باندھ، کہ وقت سفر آنے والا ہے. مسلسل جرس گھنٹی بج رہی ہے، الارم بج رہا ہے کہ مسلسل سامان باندھ، جرس فریاد می دارد کہ بر بندید محمل ہاں، یہ محمل اپنے لپیٹو لپیٹو سمیٹو، سامان باندھو کہ ابھی عنقریب وقت کوچ آنے والا ہے. اور جس انسان کو پتا ہو مجھے لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ آرام چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ عیش چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ لذتیں اٹھانا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ وقت ضائع کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں، اور کیوں خدا نے انبیاء و ائمہ مقرر کیے؟ نہ اس لیے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے، ائمہ معصومین کو، وہ ہستیوں کو، معصوم ہستیوں کو ہم نے سمجھا کہ جس طرح ہمارے ملک کے یہ لیڈر ہیں، سیاستدان ہیں، معاذ اللہ، ہم نے ان جیسا ان کو سمجھ لیا ہے. نہ عزیز من، ائمہ و انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ بشیرا و نذیرا، آگاہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. نذیر یعنی بیدار کرنے والا، آگاہ کرنے والا، جھنجھوڑنے والا، جو کسی لحظے سونے نہ دے انسان کو، جو کسی لحظے سونے نہ دے. نہ مایوس ہونے دیتے ہیں، نہ سونے دیتے ہیں، کہ جاگ کے رہو، جاگتے رہو کہ تمہارا کام بہت سخت ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں، آہ لطول سفر و بعد المسافہ و قلت زاد، آئے افسوس، توشہ بہت کم ہے، فرصت بہت کم ہے، سفر بہت طولانی درپیش ہے، منزل بہت دور ہے اور توشہ بہت کم ہے. چھوٹی سی عمر ہے، 50 سال، 70 سال کی طبیعی عمر ہے، معلوم نہیں وہ بھی حادثات میں ہوتی ہے اتنی یا نہیں ہوتی. اس چھوٹی سی عمر میں، 60 سال میں مجھے سفر کرنا ہے، کہاں تک؟ کہاں کا سفر؟ خاک سے خدا تک جانا ہے مجھے، خاک سے اٹھ کر خدا تک جانا ہے. عزیز من، بہت لمبا سفر درپیش ہے، خاک سے خدا تک. امیر المومنین اس لیے آئے کہ لوگوں، اس سے پہلے میں تمہارے اندر سے اٹھ دوں، مجھ سے پوچھو، میں وہ راستے بہت اچھے جانتا ہوں، انہی راہوں کا امام بنا کے بھیجا گیا ہوں، تمہیں غفلتوں سے نکالوں اور ان راہوں کی طرف لے کر آؤں. کن چیزوں سے تم بیدار رہو گے؟ ذکر معاد سے. ہمیشہ نظر میں رکھو عزیزان کہ ہمیں لوٹ کے جانا ہے. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں، توبہ لہو، توبہ لمن ذکر المعاد، خوش قسمت ہے وہ، خوشا بحال وہ شخص کہ جو معاد کو یاد رکھتا ہے، وہ عمل للحساب، اور عمل کرتا ہے حساب کے لیے، عمل کیا اور اسے پتہ ہے حساب ہوگا، ہر ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر چیز کا، ذرہ برابر. یہ جو ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس دیکھنے کا بھی حساب ہوگا. یہ جو میں آپ کے سامنے جملے استعمال کر رہا ہوں، جملے جملے کا حساب ہوگا. عزیز من، ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، دوڑتا ہوا آیا، عرب بدو، ریوڑ چرا رہا تھا، اور ریوڑ اپنا چھوڑا اس نے بکریوں کا، اونٹوں کا، اور دیکھا قریب ہے رسول اللہ، دوڑتا ہوا آیا مسجد النبی میں، اور آ کر کہا، حضرت میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، مال مویشی تنہا ہے، فرصت نہیں ہے، جلدی جلدی مجھے فوراً بتائیں، کوئی رہنمائی، ہدایت، کوئی پتے کی بات بتائیں، تاکہ میں دین سمجھ جاؤں تو رسول اللہ نے بھی جلدی جلدی میں اس کو سارا دین بتا دیا. کیا بتایا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ ذرہ برابر مثقال برابر کام جو یہاں کرو گے قیامت میں اس کو آنکھوں سے دیکھو گے. ذرہ برابر شر و غلطی کی قیامت میں اس کو آنکھوں سے دیکھو گے. کہنے لگا کافی ہے یا رسول اللہ یکفی, میں سمجھ گیا سارا دین, والسلام, خدا حافظ, اور چلا گیا. وہ جو سال سال سے رسول اللہ کے پاس دین سمجھ رہے تھے وہ ہنسنے لگے کہ اتنا جلد باز آدمی ایک جملہ سن کے بھاگ کے جا رہا ہے. ہنسنے لگے, طنز کرنے لگے. حضرت نے ان کی طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر فرمایا لقد رجع الرجل فقیہا, یہ فقیہ بن کر واپس جا رہا ہے, یہ دین کو سمجھ کے واپس جا رہا ہے, جاہل نہیں جا رہا. جاہل آیا تھا, فقیہ بن کے چلا گیا. کیا فقاہت اس کو حاصل ہو گئی؟ اس لیے کہ اس کو پتا چل گیا کہ میں دنیا میں جو کر رہا ہوں یہ آخرت میں مجھے دکھایا جائے گا ذرہ ذرہ. عزیز من, ایک ایک نگاہ, ایک ایک پل تیرا محفوظ ہے. اگر یہ فلم بن رہی ہے, اس فلم کے سامنے میں مثلا بول رہا ہوں, کوئی ایسی حرکت ہے جو اس فلم سے باہر رہ گئی ہو, میرے ہاتھ کی حرکت, میرے لبوں کی حرکت, میری آنکھوں کی حرکت, میرے چہرے کی حرکت, کوئی ہے جو یہ فلم چھوڑ رہی ہو؟ نہیں چھوڑ رہی. عزیز, یہ بشر کی بنائی ہوئی کیمرہ اور فلم ہے جو ہر حرکت کو محفوظ کر رہی ہے. اور اللہ نے جو انتظام کیا ہے عزیز امان, اس میں تو دل کی ساری حرکتیں, ذہن کی سوچیں, جو کچھ تخیل تیرے ذہن سے گزرتا ہے وہ بھی اس کے اندر محفوظ ہے. وہ سارا کھول کے تیرے سامنے رکھا جائے گا. بس من عملا للحساب توبہ لہو, جو عمل کرتا ہے اور اسے پتا ہے کل حساب بھی اس کا دینا ہے, حساب بھی کرنا ہے. جو عمل کر یقین رکھے حساب ہوگا اس کا, پوچھا جائے گا. پوچھ گچھ کے بغیر مجھے کچھ بھی آگے جانا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں پوچھ گچھ سے مولا علی چھڑائیں گے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ توبہ لہو جو معاد کی فکر میں ہے, اور توبہ لہو جو حساب کے لیے عمل کر رہا ہے. ہم نے اللہ تعالی نے موسیٰ کو بھیجا کہ بنی اسرائیل کو نجات دو غلامی سے, گمراہی سے. موسیٰ علیہ السلام آئے تورات لے کر, اللہ کا دین لے کر, کہا یا بنی اسرائیل میں اللہ کا نبی ہوں, رسول ہوں, تمہیں نجات دینے آیا ہوں, فرعون سے بھی, گمراہی سے بھی, جہنم سے بھی, غلامی سے بھی, آؤ نجات پاؤ. بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ موسیٰ نجات کو چھوڑ, فرعون کو بھی چھوڑ, یہ زندگی ٹھیک ہے جو ہم گزار رہے ہیں, ہمیں مانو سلوا دے, پکا پکایا دے, ہم سے پکتا نہیں ہے. اور جب پکا پکایا دینے لگے تو کہا کہ اب منڈی کی چیزیں, کھیتوں کی چیزیں, اور وہ سبزہ اور سبزی اور وہ اصل و بصل جو ہے وہ ہمیں لا کر دو اب. یعنی موسیٰ کچھ اور کرنے آئے تھے, قوم نے ڈیمانڈ کچھ اور سامنے رکھ دی. پہلے کہا مانو سلوا لو, اور جب موسیٰ مانو سلوا دے لیا کہ شاید کھا کے, مانو سلوا کھا کے پھر میری بات سنیں, مانو سلوا کھا کے بھی موسیٰ کی نہیں سنی, پھر اپنی سنائی. کیا کہا کہ مانو سلوا منہ پڑ گیا ہے, ابھی کھیتوں میں اگنے والی یہ مولیاں گاجریں یہ چاہیے ہمیں, یہ لا کے دو, کھیرے لا کے دو ہمیں. عزیزان, موسیٰ کو اللہ نے کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا, بنی اسرائیل نے کسی اور کام پہ لگا دیا. اور یہ ہر دینی رہبر کے ساتھ ہو رہا ہے. وارث موسیٰ بھی ایسے ہی ہے. امیر المومنین کو خدا نے کس کے لیے بھیجا؟ ہم نے امیر المومنین کی ڈیوٹیاں کیا لگا دی اپنی طرف سے؟ ہم نے کیا ڈیوٹیاں لگا دی کہ امیر المومنین کا ماننے والا جب مرے گا, قبر میں جائے گا اور اس وقت پھنس جائے گا, اس کا نامہ عمل جب دیکھیں گے فرشتے, پھنس جائے گا. منکر نکیر آئیں گے, کہیں گے اٹھو بھائی, یہ تمہاری فائل تو ساری سیاہ ہے, اس میں تو کوئی اچھا کام ہمیں نظر نہیں آتا, حرام تم نے کھایا ہے, گالی تم نے دی ہے, لوگوں کو تم نے ستایا ہے, نامحرم کو تم نے دیکھا ہے, ہر فساد فاشا تیرے نامہ عمل کے اندر موجود ہے, میوزک موسیقی تو نے سنا ہے, دھمال بھنگڑا تو نے ڈالا ہے, نشہ تو نے کیا ہے, اور لوگوں کی ہتاکی تو نے کی ہے, دل تو نے توڑے ہیں, حقوق تو نے کھائے ہیں, چوریاں تو نے کی ہے, سارے غلطیاں تو نے کی ہے. ابھی قبر میں آرام سے لیٹ کے آ کر اس وقت مومن کھڑا ہوگا قبر میں, پریشان ہو, حیران ہو, ہراسناک, اور اتنے میں مولا علی آ جائیں گے. اور مولا علی آئیں گے اور پوچھیں گے فرشتوں سے کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ فرشتے کہیں گے یہ مجرم ہے, نامہ عمل سارا مجرمانہ ہے. مولا علی کہیں گے کہ ٹھیک ہے مجرم ہے, لیکن اس کو سمیٹو. ان سے کاغذ لے کے پھاڑ دیں گے, پھینکیں گے. غصے سے فرشتوں کو کہیں گے چلو جو یہ ہمارا ماننے والا ہے. یہ ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے مولا کی کہ مومن سے پہلی ملاقات مولا کی کہاں ہوگی؟ قبر میں. قبر سے پہلے پہلے ملاقات نہیں ہونی. قبر سے پہلے پہلے ہم نے آنے نہیں دینا ان کو ادھر, قبر میں آنا ہے آپ نے. قبر میں بھی کیوں آئیں گے؟ چونکہ پھنس جائیں گے, اور جب پھنس جائیں گے تو نکالنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. عزیز من, امیر المومنین فرشتوں کے ہاتھوں سے مجرم چھڑانے نہیں آئے, انسانوں سے جرم چھڑوانے آئے ہیں. انسانوں سے جرم چھڑانے آئے ہیں, نہ کہ فرشتوں سے مجرم چھڑانے آئے ہیں, انسانوں سے جرم چھڑانے آئے ہیں. اے انسانوں, جرم نہ کرو. امیر المومنین, خوب ہم تو خوش ہوں گے کہ مولا نے چھڑا دیا, لیکن جب فرشتوں کے سامنے امیر المومنین, کیا فرشتے نہیں دیکھیں گے کہ مولا آپ اور یہ آپ کا ماننے والا اور آپ اس کو چھڑانے آئے ہیں, یہ جس کے نام عمل میں کوئی خیر نظر ہی نہیں آتی. عزیز من, امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ جو عمل کرتے ہو حساب ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا, حساب ہوگا, اور اس حساب پر میں بھی گواہ ہوں گا, میں بھی شہادت دوں گا. امیر المومنین آئے ہم سے جرم چھڑانے کے لیے, ہمیں یہاں دنیا میں یہ بتانے کے لیے کہ میرا پیروکار مجرم بن کر قبر میں نہیں جائے گا, مجرم بن کر قبر میں نہیں جائے گا, بلکہ یہیں پر جرم چھوڑ کے جائے گا, چونکہ میں استاد ہوں اس کا, میں معلم ہوں اس کا. علی جس کا معلم ہو, نالائق شاگرد نہیں ہو سکتا. بچوں کے لیے ٹیچر رکھتے ہیں, ٹیوٹر جی آپ پڑھائیں, بچے کو پاس کرا دیں. وہ کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں پڑھا نہیں سکتا. بس میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ امتحان میں نمبر لے لے گا. پڑھانے کا وقت میرے پاس, پاس کرانے کا وعدہ دیتا ہوں, پڑھانے کا کوئی وقت میرے پاس نہیں ہے. ہوتے ہیں نا ایسے ٹیچر, ان کے تعلقات ہوتے ہیں, جیسے وکیلوں کے تعلقات ججوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جج کو جا کے وکیل, وہ مثلا وکیل پیشی پہ آتا نہیں ہے, مدعی وہ موکل شور مچاتا ہے, وکیل صاحب آپ آتے نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی کیوں گھبراتے ہو, تمہیں مقدمہ جیتنا ہے نا, بس میرا پیشی پہ آنا ضروری نہیں ہے, میرے پاس گر ہے, میں تمہیں مقدمہ جیت کے دکھاؤں گا. اور کر بھی دیتا ہے, وہ جا کے دلائل دیتا ہے. مثلا وہ کہتے ہیں نا, وکیل نے دلائل, وکیل نے رشوت دی فائل میں رکھ کر, فائل کیس کی فائل بنائی, اور اس نے 5,000 کے نوٹ لکھے ڈالے, اس نے 5,000 کے, اور دیے مثلا 10 نوٹ اس نے جج صاحب کو دیے. جج صاحب نے فائل کھول کے دیکھی, پیسے گنے, تو انہوں نے کہا وکیل صاحب آپ کے کیس میں دلائل میں کمی ہے, اس قسم کے 10 دلائل مضبوط اور دیا. اگر کوئی وکیل ہیں تو ان سے معذرت کے ساتھ, لیکن بعض وکیل ہوتے ہیں پیشی پہ نہیں آتے, کیس جتلا دیتے ہیں, چونکہ ان کے پاس دلائل بہت مضبوط ہوتے ہیں, ان کے وہ دلائل جج صاحب کو دیتے ہیں اور ان کے کیس جیت جاتے ہیں. اسی طرح کچھ ٹیچر ہوتے ہیں, وہ ہم انہیں کہتے ہیں جی بھائی آپ آتے نہیں ہیں, بچے کو کلاس میں بلاتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو پڑھانے سے کیا غرض ہے, میں آؤں یا نہ, آپ کو پاس بچہ چاہیے. وہ پاس کرا دیتے ہیں, کیسے, ان کے تعلقات ہیں آگے کالج میں, یونیورسٹی میں, بورڈ میں, جہاں جہاں بھی نمبر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں پاس کرا دوں گا, صرف آپ دلائل دیتے جائیں, میں آگے پاس کرتا جاؤں اور بچہ آپ کا پاس ہو جائے گا. خوب کچھ ایسے ٹیچر ہوتے ہیں, لیکن کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں جی یہ بچہ ہمارا یہ صحیح پڑھتا نہیں ہے, آپ کو لائک ٹیچر بلاتے ہیں کہ آپ کے حوالے کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کو پاس کراؤں گا, یہ میرا کام ہے پاس کرانا, لیکن کس طرح پاس کراؤں گا, پڑھا کے پاس کراؤں گا. اس ٹیچر کو اپنی ٹیچنگ کی مہارت پر اعتماد ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا لائق ہوں, کتنا قابل ہوں. اور جب بچے کو آزما لیتا ہے, وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے, یہ چیلنج قبول کرتا ہے کہ اس کو پاس کرانا میرا کام, اور پاس بھی کیسے کراؤں گا, پڑھا کے پاس کراؤں گا اس کو, سب کچھ ازبر کرا کے اس کو پاس کراؤں گا، اور پاس بھی کرا دیتا ہے، فیل بچوں کو ٹاپ کرا کے دکھا دیتا ہے۔ عزیزان، یہود میں علماء یہود آئے ٹیچر بن کر، اپنی قوم کو کہا کہ یہ اعمال چھوڑ دو، یہ سب کو چھوڑ دو، آپ کو جنت ہی پہنچانا ہے نا، خوب ہم پہنچائیں گے، یہ صندوقچی رکھی ہوئی ہے کلیسا میں، اس میں پیسے ڈالتے جاؤ اور جنت کی ٹکٹ ہم سے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تمہیں جنت ہی جانا ہے نا، تو جنت ہم پہنچانا ہمارا کام ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ جو جنت بیچ رہے ہیں یہ خود جہنم میں جائیں گے، یہ ایجنٹ جنت کے ایجنٹ خود جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ٹیچر بدلے، علماء یہود بشریت کے لیے کافی نہیں ہے، وہ نہیں کر سکے اپنا، بدل دیا، خدا نے ٹیچر بدل دیا۔ خاتم الانبیاء کو خدا نے مبعوث فرمایا، اور اوصیاء خاتم الانبیاء کو، اور علی جیسا ٹیچر بشر کے لیے خدا نے مقرر کیا۔ نہ یہودی طریقے سے علی پاس کرائے گا کہ آپ ادھر پیسے ڈالتے جو، میرے نعرے لگاتے جو، جنت میں تمہیں پہنچاؤں گا، نہ عزیز من، علی کو اپنی امامت پر پورا اعتماد ہے، پورا اعتماد ہے امیر المومنین کو، امیر المومنین کو یقین ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اس کو جو میری بات سنے گا میں اسی دنیا میں اتنا تیار کر کے بھیجوں گا، نہ صرف جنت پہنچاؤں گا، ٹاپ کرواؤں گا اس کو۔ دیکھیں سید الشہداء نے ٹاپ کروایا نا ان 72 کو، او میرے ساتھ ہو، یہ معلم ٹاپ کروا دیا ان کو، اتنا ٹاپ کروایا کہ آج تک ان کی سطح کا کوئی شاگرد پیدا نہیں ہو سکا۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ان کے ذکر کے لیے جمع ہوئے، ان جیسا کوئی ٹاپ نہیں کرا سکتا۔ امیر المومنین اس کے لیے آئے، فرماتے ہیں کہ معاد کو ذہن میں رکھو کہ تمہیں لوٹنا ہے، وہ توبہ لمن، خوش بحال ہو۔ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، عزیز من، علی فرما رہے ہیں آپ کو خطاب کر کے، توبہ لمن، آپ میں سے خوش قسمت ہے وہ جو معاد کے فکر میں ہے، معاد کی یاد میں ہے، وہ خوش قسمت ہے وہ جو عمل کرتا ہے اور اسے پتہ ہے حساب ہونا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں وقانع بالکفاف، اور آپ میں سے خوش قسمت ہے وہ انسان جو ضرورتوں پر قانع ہے، جو ضرورتوں پر قناعت کرتا ہے۔ قناعت کے مقابلے میں اسراف، حرص، حرص یعنی شدید قسم کی خواہش، بے قابو خواہش، باغی خواہش انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے جس کو انسان روک نہیں سکتا۔ حریص، عرب اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کی دودھ دانی میں، تھنوں میں اتنا دودھ آ گیا ہو اور وہ دودھ سوراخ کر کے ٹپک رہا ہو، چونکہ اس کو دوتے نہیں ہیں، بسا اوقات نکالتے نہیں ہیں اونٹنی کا دودھ، یا جیسے گائے ہیں مثلا، فرض کر لیں یہ دودھ دینے والی گائیں، ان سے مثلا دودھ جب آ جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اور ان کا بچہ بھی دودھ نہ پیے اور مالک بھی دودھ نہ نکالے، تو آخر کار وہ دودھ دانی پھٹ جاتی ہے، جگہ جگہ سے سوراخ ہو کے، تو وہ دودھ ان کا گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ خوب ممکن ہے شہریوں کو پتہ نہ ہو، لیکن کبھی کسی ڈیری فارم میں جائیں تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ یہ حرکت۔ ایسی اٹھنی جس کی دودھ دانی کے اندر اتنا دودھ جمع ہو جائے کہ پھٹ کے باہر نکل رہا ہو، اس کو وہ کہتے ہیں ناقہ حریصہ ہے یہ، یعنی وہ ایسی شدید دباؤ ہے اس کے اندر دودھ کا کہ پھٹ کے باہر نکل رہا ہے سوراخوں سے۔ اسی سے قرآن نے ان انسانوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا، حریص کا لفظ۔ حریص کون لوگ ہوتے ہیں؟ حریص وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کسی چیز کے حصول کی خواہش ہے اور یہ خواہش دبا نہیں سکتے، اتنی شدید خواہش ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے سوراخ کر کے پھٹ کے باہر آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ بعض بچے یا بڑے بھی مثلا کسی کے گھر جاتے ہیں، وہاں میزبان تکلفان کوئی چیز رکھتا ہے، نمکو رکھتا ہے، بسکٹ رکھتا ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کھانے کو، یا وہ نہیں بھی رکھا انہوں نے مثلا، ابھی الماری میں بسکٹ پڑے ہوئے ہیں یا ڈبے میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی کھولے بھی نہیں انہوں نے، اور اس بچے کے اندر شدید خواہش ہے یہ چیز لینے کے لیے، تو یہ روک نہیں سکتا، اٹھ کے فوراً حملہ کرتا ہے الماری پر اور ہر چیز پر، اور پھاڑ کے وہاں سے نکال لیتا ہے۔ یہ ہرس ہے، بعض انسانوں کے اندر اتنی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں اپنی اندر کی موجود خواہش کو چھپا نہیں سکتے، ان کی نگاہوں سے، ان کی زبان سے، ان کی نگاہ چہرے سے، ان کے انداز سے، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی گفتگو میں، اسناء گفتگو سے وہ خواہش ان کی ٹپک کر باہر آ جاتی ہے۔ ایسے انسانوں کو کہتے ہیں یہ بہت حریص ہے۔ مثلا جس کو پیسے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ پیسوں کی شدید حریص ہے، یہ شخص چھپا نہیں سکتا، آپ کوئی بھی بات کریں تو بیچ میں پیسے کی بات ضرور لے آئے گا، مثلا کہ پیسہ اس میں کتنا ملے گا، وہ بیچ میں ضرور پیسے کی بات ذکر کر لیتا ہے. خوب، اس انسان کو کہتے ہیں حریص. حریص کے مقابلے میں قانی، قانی انسان کون ہے؟ قناعت پردے کو کہتے ہیں، یعنی جس نے سارے یہ ٹپکنے والے، دودھ ٹپکنے والے جتنے سوراخ ہیں سارے کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، کوئی اندر موجود راز باہر نہیں نکل رہا. مومن کی زندگی میں مشکلات بہت ہوتی ہیں، بعض نے اپنی مشکلات پہ قناعت ڈالا ہوا ہے. قناعت جیسے یہ پردے آپ لگا دیتے ہیں، اندر ہر چیز چھپ جاتی ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے. جس نے پردہ ڈالا ہوا ہے اپنی ضرورتوں کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر، لوگوں کو متوجہ نہیں ہونا، پڑوسی کو بھی نہیں پتا کہ ان کے گھر کیا کمی ہے اور کیا کمزوری ہے، ایسا پردہ ڈالا ہوا ہے. لوگ جاتے ہیں کھوج لگانے کے لیے لیکن مایوس ہو کر لوٹ کر آتے ہیں. اگرچہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں لیکن جو ہی پڑوسی آتے ہیں ہنس پڑتے ہیں. وہ ہے نا کہ شخص بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کے لیے کوئی اس کا رقیب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے مرنے والا تھا، تھوڑی دیر بعد مرنے والا تھا، اس نے کہا کہ جب یہ آئے تو مجھے تکیے کے ساتھ سیدھا کر کے بٹھا کے ٹائی باندھ دو، ٹوپی رکھ دو، تاکہ اس کو پتہ چلے میں نے ابھی مرنا نہیں. ایک شعر بھی ہے، وہ ایک شاعر کا اردو زبان کا، کہ کر کا جبھی پہ کفن میری، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا. ہوتے ہیں نا کوئی بانکے لوگ ہوتے ہیں، بانک پن ہوتا ہے ان کے اندر. بانکے دیکھیں جو زلف بنائی ہوتی ہے ماتھے کے اوپر، پرانے زمانے کے بانکے اس طرح کے ہوتے تھے، آج کل کے بانکے درخت بنا لیتے ہیں بالوں کے اوپر. ہر زمانے کے بانکے الگ ہیں. پرانے جو بانکے لوگ ہوتے تھے وہ جاتے تھے زلف لگاتے تھے، تیل لگاتے تھے، اپنی پیشانی پہ زلف ڈالی ہوتی تھی، ان کو کہتے تھے یہ بانکے ہیں، مثلا بٹن کھول کے چلتے تھے، یا ایک انداز ہوتا ہے بانکے لوگوں کا. تو مثلا ٹوپی ٹیڑھی کر کے پہنیں گے، اس طرح کا خاص سٹائل بنا کے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا کفن جو ہے تھوڑا سا پیشانی سے ٹیڑھا کر دینا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رقیب بھی جنازے میں آئیں گے اور وہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ بانک پان بھول گیا ہوں، موت کے بعد بانکا نہیں ہوں، کہا ابھی بھی بانکا ہوں. کہ کرو کا جبھی پہ کفن میری، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا. نا ابھی بھی ہم نے وہ بانک پن اپنا یاد رکھا ہوا ہے. خوب، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، انہوں نے اپنی آبرو کا بانک پن، اپنی عزت کا بانک پن بچا کے رکھا ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں دیکھنے ان کے گھروں کے اندر، دیکھیں کیا مشکل ہے، ہوتی ہے مشکل، لیکن مایوس لوٹ آتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بہت خوش ہیں. مثلا رو رہے ہوتے ہیں جب کوئی کھوج لگانے آتا ہے، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. جھگڑ رہے ہوتے ہیں جب کوئی آتا ہے، گلے لگا لیتے ہیں ایک دوسرے کو. سمجھدار عقل مند لوگ ایسے ہوتے ہیں، عقل مند بہو اور عقل مند ساس، کہ البتہ نادر اور نایاب ہیں عقل مند بہو اور عقل مند ساس. اگر کہیں ملے تو وہ سب کو متعارف کرو گے یہ عقل مند بہو اور عقل مند ساس ہیں. خدا شاہد ہے یہ بہت نایاب مخلوق ہیں، یہ ان کا تعارف ساری دنیا میں کرو. کسی گھر کے اندر اگر عقل مند بہو اور عقل مند ساس موجود ہوں، خوب یہ لڑ رہی ہوتی ہیں آپس میں، لیکن جب پڑوسی آتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں وہ اماں کہنا شروع کر دیتی ہے، یہ بیٹی بیٹی کہنا شروع کر دیتی ہے. خوب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جنہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اپنے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. ڈالو اپنے عیب پر، اپنے عیب پر بھی پردہ ڈالو، دوسروں کے عیب پر بھی پردہ ڈالو. قناعت پردے کو کہتے ہیں. قانی یعنی جس نے اپنی کمیاں کمزوریوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، قانی انسان ہے اور جتنا ہے اسی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. کسی کے سامنے لب نہیں کھولتا، شکوا نہیں کرتا، گدائی نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے اپنی عزت و آبرو نہیں گراتا، یہ قانی انسان ہے. امام کیا فرماتے ہیں کہ توبہ لمن، خوش بحال اس مومن کے، اس انسان کے کہ جو ضرورت کی مقدار پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، قانے ہیں اور اپنی آبرو و عزت اس نے بچائی ہوئی ہے. روایت میں امیر المومنین کا فرمان ہے، سب سے بڑا سرمایہ زندگی میں قناعت ہے، قناعت سے بڑا سرمایہ کوئی اور نہیں ہے. ورنہ عزیزان، آپ وہ انسان جو قناعت سے اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا، پیسے سے کبھی بھی کوئی سیر نہیں ہوتا، کبھی بھی سیراب انسان نہیں. مثلا فرض کریں ایک شخص ہے، ابھی اس کو 20,000 مہینے کے ملتے ہیں، اسے کہیں کافی ہے، کہتا ہے نہیں کافی نہیں ہے. کتنے ملے؟ 1,00,000. خوب چلو اگلے مہینے سے آپ کو 1,00,000. سال بعد پوچھیں کافی ہے 1,00,000؟ کہتا ہے نہیں 1,00,000 کافی نہیں ہے. کتنے ہونے چاہیے؟ 2,00,000. دو لاکھ کافی ہیں، چھ مہینے بعد کون نہیں، پانچ لاکھ، دس لاکھ. اب اتنے کمانے والے یہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اتنا کما لیا کہ اگر آج کمانا چھوڑ دیں تو سو نسلیں ان کی کمائی بغیر کھاتی رہیں، یہ ذخیرہ ختم نہیں ہوگا جتنا انہوں نے کما لیا ہے، لیکن پھر بھی قانع نہیں ہے. اور یہ لوگ آسودہ نہیں ہیں، جو قانع نہیں ہے یہ آسودہ نہیں ہے، یہ پھر بھی پریشان ہے. آسودہ کون ہے؟ جو قانع ہے، جس کے پاس جتنا ہے اسی پر قانع ہے، جتنا ہے اتنا، جتنا اللہ نے دے دیا ہے. البتہ اپنی کوشش ضرور کریں نا، یہ کہ کوشش نہ کریں، قناعت کوشش نہ کرنے کا نام نہیں ہے. کوشش کرو، حد درجہ کوشش کرو، حد المقدور کوشش کرو، لیکن جو ہاتھ آیا ہے اسی پر اکتفا کرو، دوسروں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے مت دیکھو. اور قناعت میں یہ بھی عرض کر دوں، کچھ چیزیں ہیں جن میں ہمیں کہا گیا قناعت کرو، کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ قناعت نہیں کرو. جوڑے اتنے بناؤ، سوٹ اتنے بناؤ جتنی ضرورت ہے، جوتے اتنے لو جتنی ضرورت ہے، گھر میں سامان اتنا لو جتنی ضرورت ہے. اب بعض لوگ حریص ہوتے ہیں، گھر میں اتنے صوفے لے آتے ہیں، رکھنے کی جگہ نہیں ہے، صوفے پہ صوفہ چڑھا ہوا ہے، اور صرف صوفوں کی جگہ ہے، مہمان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، مہمان کو کھڑا کر دیتے ہیں، گھر میں جگہ نہیں ہے، صوفے بہت زیادہ ہو گئے. آپ اتنا سامان رکھو جو گھر کی ضرورت ہے، جتنا سما سکتا ہے گھر کے اندر، اس سے زیادہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر ہوتا ہے آسائش کے لیے، نہ بھرنے کے لیے ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کہا گیا کہ قناعت نہ کرو، ان میں آپ کو حریص ہونا چاہیے. کس بات پر حریص ہونا چاہیے؟ عبادت خدا پہ حریص ہونا چاہیے. قناعت نہ کرو دو رکعتیں پڑھ کے کہو کہ اللہ نے کہا ہے، قانع ہونا چاہیے آدمی کو اسی پر، نہ، یہاں قناعت نہیں ہونی چاہیے. علم میں قناعت نہ کرو، پہلی جماعت پڑھ کے میٹرک کر کے کہو قانع ہے، بس مومن کے لیے اتنا علم کافی ہے. یہ اوزات علمیہ میں ایک محاورہ ہے، طالب علم استعمال کرتے ہیں، وہ روایت کے الفاظ ہیں، عموماً یہ سادات طالبہ جو ہوتے ہیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، سیدوں کی طرف، کہ وہ یہ کہتے ہیں مثلا اسے کہو کہ کوئی چیز دو اس کو، مثلا کھانا دو کسی سید کو، تو اسے کہتے ہیں اور دیں، تو وہ کہتے ہیں نا یہ کافی ہے. اس کے بجائے وہ کیا کہتا ہے کہ یکفی لامت جد دینا، یعنی یہ جو آپ نے دے دیا ہے نہ صرف میرے لیے کافی ہے بلکہ میری جد کی امت کے لیے بھی کافی ہے. یہ مثلا اگر کسی کو طالب علم ایسے ہوتے ہیں، قانع ترین مخلوق طالب علم ہوتے ہیں، طلبہ طلب طلاب الدین، طلاب متعلم علی سبیل النجات، وہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک واقعہ ہے کہ کربلا کے حرم میں، حرم حسینی میں، ایک درویش، درویش ہوتے ہیں جو کماتے نہیں ہیں اور صرف عبادت و ذکر و فکر و گھومتے رہتے ہیں، اگر کوئی دے دے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ کوئی کوشش نہیں کرتے، کوئی تبلیغ بھی نہیں کرتے، صرف تاریک دنیا ہو جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں، کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر، وہ خدا کے نیک بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، وہ اس طرح کے درویش ہوتے ہیں. ایک عالم دین کی ملاقات ہوئی حرم حسینی میں کربلا میں اس درویش سے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر آشنا ہوئے. الیک سلیک کوئی پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں درویش ہوں. آپ کون ہو؟ میں طالب علم ہوں. انہوں نے کہا کہ درویشی کیا ہوتی ہے بتاؤ. انہوں نے کہا درویشی یہ ہوتی ہے مثلا کہ ہم اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دیتے ہیں. تو طالب علم نے پوچھا کہ اوج کیا ہے، جب تم بالکل اعلیٰ ترین مقام درویشی پہ پہنچتے ہو تو وہ کیا مقام ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہم اس مقام پہ جا پہنچتے ہیں کہ کچھ ملے تو بھی الحمدللہ، نہ ملے تو بھی الحمدللہ، یہ اوج ہے ہمارا. تو طالب علم نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ تمہارا اوج ہے، میں نے تو شروع یہی سے کیا ہے، آغاز میرے سفر کا یہی سے ہے کہ قانع خدا کی راہ میں قانع رہی. واقعی یہ قانع مخلوق ہوتی ہے. اب جب اس کو، اس شیخ سعدی کا شعر بھی ہے کہ سات اقلیم، پہلے زمانوں میں وہ دنیا کو سات اقلیم میں، آج کل بریازموں میں تقسیم کرتے ہیں، پانچ بریازم، پہلے سات اقلیم بناتے تھے، اقلیم یعنی آبادی کے حصے، کہ آج بریازم کہہ دیں. مثلا اگر ایک بادشاہ پانچ بریازم پر قبضہ کر لے تو چھٹے بریازم کی تلاش میں رہتا ہے کہ پانچ بریازم ان کے لیے کافی نہیں ہے، چھٹے بریازم کی تلاش میں ہے. لیکن ایک درویش یا ایک قانع انسان کو شیخ سعدی کے بقول کہ اگر آدھی روٹی، وہ بھوکا ہو کئی دن کا، آدھی روٹی اس کو دے دو تو آدھی روٹی بھی تنہا نہیں کھاتا، کسی کے ساتھ بانٹ کے کھاتا ہے اس کو. یہ فرق ہے شہوں میں، دنیا پرستوں میں اور خدا کے بندوں میں، کہ اس کو بھوکے بھوک لگی ہو یہ آدھی روٹی دو، یہ دوسروں کے ساتھ بانٹ کے کھاتا ہے، اور وہ اگر پانچ بریاعظم دے دو وہ پانچ بریاعظم پہ قبضہ کر کے چھٹے کی تلاش میں رہتا ہے. پھر بھی یہ طالب علم جب ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہمیں دیے کم پڑے گی آپ کے لیے، مثلا کم ہے یہ آپ کے لیے، یہ کھانا کم ہے، تو وہ جواباً کیا کہتا ہے؟ تکلفاً کہ یکفی لامت جد دینا، یہ میری جد کی امت کے لیے بھی کافی ہے. بہت درجہ قناعت ہے عزیز من. کچھ کاموں میں قناعت کرنی ہے، کچھ میں قناعت نہیں کرنی. علم میں قناعت نہ کرو، نہ کہو کہ دس مجلسے سن لی یہ تو ہماری جد کی بھی اجداد کے لیے بھی کافی ہے، اولاد کے لیے بھی کافی ہے. نہ، دین میں قناعت نہیں کرنی، راہ خدا میں قناعت نہیں کرنی، علم میں قناعت نہیں کرنی، کمالات حاصل کرنے میں قناعت نہیں کرنی. دو کلاسیں پڑھ کے نہ کہو کہ میں ابھی عالم فاضل بن گیا ہوں، تمام عمر علم حاصل کرو. یہاں پر قناعت نہیں کرنی. قناعت کہاں کرنی ہے؟ یہ وسائل جتنے ہیں آپ کے پاس بس کافی ہے. اگرچہ کوشش کرو، وسائل بے شک حاصل کرو، لیکن حرص نہیں ہونی چاہیے آپ کے اندر. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ کون ہے یہ علی کا پسندیدہ انسان بتا رہے ہیں امیر المومنین، میرا پسندیدہ انسان کون ہے؟ طوبی لمن ذکر المعاد. یعنی علی علیہ السلام فرما رہے ہیں خوشا بحال اس شخص کے جو معاد کو یاد کرتا ہے، خوشا بحال اس شخص کے جو حساب کے لیے عمل کرتا ہے، خوشا بحال اس کے جو قناعت کرتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے. اگر مجھ سے پوچھے کہ میرا پسندیدہ شیعہ مومن کون ہے، تو حضرت وہ صفات بیان کر رہے ہیں، یہ میرا پسندیدہ. چونکہ امیر المومنین بھی جستجو میں ہیں، پسندیدہ شیعہ کی تلاش میں ہر امام ہوتا ہے، ہر امام. مولا علی کو حسرت تھی پسندیدہ شخصیات مجھے مل جائیں، پسند کی شخصیات مل جائیں. یہ جملہ میں نے کئی جگہ عرض کیا ہے، ایک جملہ امیر المومنین سے منقول ہے کہ حضرت کا فرمانا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ اے خدا، تو وہی خدا ہے جو علی کو چاہیے تھا، تو بتا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا، میں وہی بندہ ہوں جو تجھے چاہیے تھا. اسی طرح ہم بارگاہ امیر المومنین میں کہتے ہیں اے علی، آپ وہی امام ہیں جو شیعہ کو چاہیے تھا، آپ بتائیں ہم وہی شیعہ ہیں جو آپ کو چاہیے. یہ سوال اپنے آپ سے کریں، آیا ہم وہی ہیں جو آپ کو چاہیے؟ ہو نہج البلاغہ پڑھیں کہ علی کو کس قسم کا شیعہ چاہیے. طوبی لہ، خوش بحال اس مومن کے جس میں یہ صفات ہیں. وہ آخری صفت فرماتے ہیں ورضی عن اللہ، اور طوبی لہ، خوش بحال وہ مومن جو خدا سے راضی ہے. عزیزان، کل بھی ایک مجلس تھی جو پہلی حدیث اس بارے میں تھی، میں نے اشارہ کیا تھا اس نقطے کی طرف. یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ انسان کا خدا سے راضی ہو جانا، انسان خدا سے راضی ہو، اللہ انسان سے راضی ہو. یہ بھی بڑا امتیاز ہے، بڑا مقام ہے کہ کسی سے خدا راضی ہو. ہم عموماً یہ دعائیں جو پڑھتے ہیں، جملے جس میں ابھی فرقے بن گئے ہیں ان دعاؤں میں، رضی اللہ عنہ، اے نا، یہ فرقوں میں چلی گئی یہ دعا. اب شیعہ کسی کو رضی اللہ نہیں کہتے ضد میں، کیوں نہیں کہتے؟ چونکہ سنی کہتے ہیں رضی اللہ، چونکہ اہل سنت کہتے ہیں صحابہ کو رضی اللہ عنہ، شیعہ کسی کو بھی رضی اللہ نہیں کہتے. جبکہ یہ بہت اعلیٰ دعا ہے قرآن کی، قرآنی دعا ہے، رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہے. راضیتن مرضیہ، یعنی جس سے خدا راضی ہو اور وہ خدا سے راضی ہو. یہ سب سے افضل دعا ہے رضی اللہ عنہ. علیہ السلام یہ بھی دعا ہے، ہم جو نام لیتے ہیں کسی معصوم کا تو کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام، یعنی خدا ان پر سلامتی نازل کرے. اس سے بڑی دعا ہے رضی اللہ عنہ، معنی کے لحاظ سے علیہ السلام سے زیادہ بڑی دعا ہے رضی اللہ. لیکن چونکہ وہ فرقہ وارانہ اس میں آ گئے ہیں مسئلے میں، تو بہت سارے کام ہیں. اہل سنت کے ایک بڑی جید شخصیت سے کسی نے پوچھا جا کر کہ سجدے میں آنکھیں کھولنی چاہیے یا بند کرنی چاہیے؟ سجدہ جب انسان کرتا ہے تو باقی تو پتہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کدھر ہونے چاہیے، زانو کدھر ہونے چاہیے، جو سجدہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پیشانی کدھر ہونی چاہیے، کرتے ہیں نا سجدہ. ہاں کریں سجدہ، انشاءاللہ سجدے میں کوئی نقصان نہیں. پیشانی زمین پر ہونی چاہیے، دونوں ہتھیلیاں زمین پر ہوں، زانو زمین پر ہوں، پاؤں کے انگوٹھے زمین پر، یہ واجب چیزیں ہیں جو زمین پر ہوں. لیکن باقی اعضا کدھر ہوں؟ کونیا کدھر ہو مثلا، پیٹ کدھر ہو، گردن کدھر ہو، یہ نہیں عموماً پوچھتے. اس مومن نے آ کے ان سے پوچھا، اپنے اس شخصیت سے، امام مذہب سے، کہ آپ بتائیں کہ سجدے میں انسان کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے یا بند ہونی چاہیے؟ بعض آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بعض کی کھلی ہوتی ہیں. اب پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں، کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں، یا یاد نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں، بے توجہ ہوتا ہے انسان. انہوں نے کیا جواب دیا، خوبصورت جواب دیا، کہا کہ جو جا کر دیکھو امام صادق کو علیہ السلام. کہا انہیں جا کر دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، اگر وہ سجدے میں آنکھ بند کرتے ہیں تم کھولو، اگر وہ کھولتے ہیں تو تم بند کرو. یہ نہیں کہا کہ اللہ کیا کہتا ہے، کہا یہ کوئی امام صادق کیا کرتے ہیں، ان کی ضد میں کرنا ہے ہم نے کام. وہ اگر کھولتے ہیں ہم بند کریں گے، اگر وہ بند کرتے ہیں تو ہم کھولیں گے. وہ اسی طرح یہ بہت سارے کاموں میں اس طرح کی باتیں آ گئی ہیں کہ مثلا نماز کے بعد دائیں بائیں سلام پڑھنا، نماز کے بعد اہل سنت اسی پر نماز ختم کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے سلام پڑھتے ہیں دائیں طرف، پھر سلام پڑھتے ہیں بائیں طرف، اور یہاں نماز ختم کرتے ہیں، اس سلام سے نماز ختم کرتے ہیں. شیعہ میں ہے کہ نہ، نماز ختم کر کے سلام واجب پڑھ کے پھر مستحب سلام ہے دائیں پڑھنا اور بائیں پڑھنا، لیکن آپ دیکھیں کوئی شیعہ نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ اس مستحب پر عمل نہیں کرتا. بائیں کے شیعہ مذہب میں ہے کہ آپ دائیں پڑھو اور بائیں پڑھو. کیوں نہیں پڑھتا؟ چونکہ وہ پڑھتے ہیں لہذا ہم نے نہیں پڑھنا. خب اسی طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا اور نمازیں ملا کے پڑھنا، اب یہ اہل سنت کے مذہب میں بھی ہے، بہت سارے ائمہ اہل سنت کا فتویٰ ہے ان کے مذہب میں ہے. آپ حج پہ جائیں، پہلی دفعہ جب اللہ نے توفیق دی مشرف میں حج ہوئے تو بہت خوش ہوئے تھے کہ لوگوں کو دیکھ کر وہ کھلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے، رفع یدین کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، بہت زیادہ یعنی اکثریت رفع یدین کر رہے ہوتے ہیں، اکثریت ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. خوش ہوئے کہ یہ سارے شیعہ ہیں، لیکن انہوں نہ معلوم ہوا کہ یہ نہ شیعہ نہیں ہے، یہ جو بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے شیعہ، چونکہ اہل سنت کے بہت سارے مذاہب کے اندر ہے. یہ پاکستان میں تعصب زیادہ ہے، باہر ان کے اپنے علماء کے فتاوی ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، مالکی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں باقی مذاہب، حنفی تھوڑے سخت ہیں، وہ نہیں کرتے یہ کام. خوب یہ کام کرتے ہیں وہ سارے، لیکن ابھی نہیں کرتے، مثلا نمازیں ملا کے نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ ضد میں، چونکہ شیعہ پڑھتے ہیں لہذا ہم نہیں. اس طرح ضد بہت ساری ٹھنی ہوئی ہے، مثلا روزہ، اب چونکہ یہ روزہ دیر سے کھولتے ہیں ہم نے پہلے کھولنا، ابھی سورج ڈوبتا بھی نہیں ہے پہلے کھول دیتے ہیں روزہ ضد میں. وہ روزہ تو خراب نہ کرو اپنا، کم از کم سارا دن روزہ رکھا ہے تو کسی کی ضد میں اب روزہ آخر میں آ کر خراب نہ کرو. یہ ضد ہے رضی اللہ عنہ، بہت عالی دعا ہے، قرآنی دعا ہے رضی اللہ عنہ، ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہم سمجھتے ہیں چونکہ یہ عام آدمیوں کے لیے کی جاتی ہے، ہر آدمی کے لیے کی جاتی ہے، لہذا یہ دعا نہیں ہونی چاہیے. خوب یہ اچھی دعا ہے رضی اللہ عنہ، یعنی خدا آپ سے راضی ہو، خدا ان سے راضی. اور بہت بڑا مقام ہے کسی انسان کے لیے، شرف ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو. لیکن اس سے بڑا مقام خدا نے یہ فرمایا ہے، اس سے بڑا مقام یہ ہے کہ خود بندہ خدا سے راضی ہو جائے. بندے کے لیے بڑا مقام یہ ہے کہ یہ بندہ خدا سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ سری اور رضا ہے، خدا بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. خدا تو انسانوں کی طرح نہیں ہے کینہ توز معاذ اللہ، خدا انسانوں کی طرح تنگ دل نہیں ہے، خدا واسع و علیم ہے، خدا غفور ہے، خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، خدا حنان ہے. خدا کے اسماء حسنا دیکھیں کتنے خوبصورت و کتنے پیارے ہیں. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے اپنے پروردگار سے دور کر دیا؟ کریم پروردگار سے، ایسے خدا سے تجھے کس نے دور کر دیا جو کریم ہے، جو اتنا تیرے اوپر مہربان ہے، اس مہربان خدا سے بھی تو دور ہو گیا ہے. اللہ بہت مہربان ہے، دیکھیں خدا ہم سے راضی ہو جاتا ہے، چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں یا سری اور رضا، خدا سری اور رضا، بہت جلد راضی ہو جانے والا. دیکھیں خدا کے اس صفت رضا کی ایک جھلک ماں کے اندر ہے، ماں مظہر ربوبیت خدا ہے. باپ راضی نہیں ہوتا جلدی جلدی, بس وہ بیٹا کوئی غلطی کرے ماں بھی ناراض ہوتی ہے, بیٹا ماں باپ بھی ناراض ہوتا ہے, لیکن ماں کی ناراضگی میں کل کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند سیکنڈ, اگلے لمحے پھر راضی ہو جاتی ہے. چونکہ ممتا اسی کا نام ہے, مہربانی اسی کا نام ہے. بیٹا غلطی کرتا ہے وہ پھر گلے لگا لیتی ہے اس کو. تھوڑی سی بیٹا معذرت کرے, آنسو نکلے, بچے کے آنسو نکلے, ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے, چونکہ اس کو پتا ہے میرا فرزند ہے, میرا لخت جگر ہے. لیکن باپ اتنا رحم دل نہیں ہوتا, بس باپ کئی مہینے بھی ناراض ہو جاتا ہے, لیکن ماں ایک دن بھی ناراض نہیں رہتی اپنی اولاد سے. اس قدر مہربان ہے, سری اور رضا ہے ماں, بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے. اور جو ماؤں کو ناراض کر بیٹھے ہیں واقعی بہت نالائق لوگ ہیں, جن سے مہربان مائیں ناراض ہو گئی ہیں وہ نالائق ہیں, نکمے ہیں. ماں جیسی مہربان ہستی کو ناراض کر دیا آپ نے, وہ کتنا جلدی راضی ہو جاتی ہے, کتنا جلدی راضی ہو جاتی ہے. وہ اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف آپ اس کو جا کے سلام کر دیا کریں, صرف اس کو ادب سے جا کے پکار لیا کریں, صرف اس کے ہاتھ پہ بوسا دے دیا کریں, صرف اس کے پاؤں پہ بوسا دے دیا کریں, صرف اس کی پیشانی چوم لیا کریں, صرف اس کو ادب سے ایک دفعہ اماں کہہ دو, دیکھو نا راضی ہو جاتی ہے, ساری غلطیاں آپ کی بھول جاتی ہے. اور جس خدا نے ماں میں مہربانی ڈالی ہے وہ اصل مہربان, وہ خدا کی ذات ہے, وہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے, اتنا جلد راضی ہوتا ہے, سری اور رضا. بڑا جرم کر کے ایک دفعہ کہو توبہ, اے اللہ توبہ, فوراً راضی ہو جاتا ہے. بڑی غلطی کر کے کہو خدایا معاف کر دے, غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گا, راضی ہو جاتا ہے. نہیں ہے خدا اس طرح سے کہار جس طرح ہم سنتے ہیں کہ نہ خیر اللہ راضی ہی نہیں ہوتا, نہ عزیز من, سری اور رضا ہے, فوراً راضی ہوتا ہے. ایک دفعہ اس کے در پہ آ کے تو دے, کچھ بھی کر لیا تو نے, جو غلطی ہو گئی غفلت میں کر لی, ایک دفعہ اس پہ در پہ آ, اس کی رحمت کو پکار. اللہ کہتا ہے ایک دفعہ کہ یا رب دیکھ میں کیسے راضی ہوتا ہوں تیرے اوپر, تو یا رب تیری منہ سے نہیں نکلتا, میں سری اور رضا ہوں. خدا سری اور رضا ہے, بندہ خدا سے راضی نہیں ہوتا, ہم راضی نہیں ہوتے اللہ سے. ہماری عدم رضا کی بڑی نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ اس کو اللہ نے یہ دے دیا مجھے نہیں دیا, اس کو بیٹا دے دیا مجھے بیٹی دے دی, اس کو بڑا گھر دیا مجھے چھوٹا گھر دے دیا, اس کو یہ کر دیا مجھے یہ کر دیا, یہ سب ناراضی ہونے کی علامتیں ہیں. عزیز من, خدا نے جیسا تجھے بنا دیا ہے, جو تجھے دے دیا اس پر راضی رہ تو خدا کے اوپر. بندہ راضی نہیں ہوتا خدا سے, بندہ راضی نہیں ہے اپنے پروردگار پر. اور عزیز من, اگر اس مہربان خدا سے راضی نہیں ہو تو پھر کون خدا ہوگا جس سے راضی ہوگی تم؟ کون اللہ تمہیں راضی کر سکے گا؟ جو اللہ سے راضی نہیں ہے وہ کس سے راضی ہوں گے پھر دنیا میں؟ یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے. اللہ سے بھی راضی نہ ہو انسان, خدا کی تقسیم پر راضی نہ ہو, خدا کے دین پر راضی نہ ہو. ایک شخص بیمار ہوا, امام پنجم گئے اس کی عیادت کے لیے, اور جا کر اس سے پوچھا کہ کس حال میں ہو, تو اس نے کہا کہ میں راضی ہوں, بیماری میں زیادہ راضی رہتا ہوں صحت کے بجائے, جب بیمار ہوتا ہوں تو زیادہ راضی ہوتا ہوں کیونکہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے. امام نے فرمایا ہم تو ایسے نہیں ہیں جیسے تو کہہ رہا ہے. پوچھنے لگا آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ہم اہل بیت جو کچھ خدا کی طرف سے آج اس پر راضی رہتے ہیں, جو خدا کی طرف سے آ جائے ہم اہل بیت اس پر راضی رہتے ہیں. خدا کی طرف سے نعمت ملے راضی رہتے ہیں, خدا نعمت لے لے تو بھی راضی رہتے ہیں. خدا اولاد دیتا ہے ہم راضی ہیں, خدا اولاد لے لیتا ہے ہم راضی ہیں, خدا جو ہمیں دے ہم راضی ہیں. یہ مقام رضا ہے, اس پر انسان جا کر فائز ہوتا ہے. اور علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ طوبی لمن رضی عن اللہ, خوش بحال اس شخص کے جو خدا سے راضی ہے. چونکہ امیر المومنین خود وہ ہستی ہے, اللہ امیر المومنین سے راضی ہے اور امیر المومنین اللہ سے راضی ہے. اور جتنے علی راضی ہیں امیر اللہ سے, اتنا کوئی اور راضی نہیں ہے. بہت بڑا اعزاز ہے مقام انسان کے لیے کہ خدا سے اپنے اللہ سے راضی رہے. کربلا میدان رضا خدا ہے. کربلا والوں پر اللہ راضی ہے اور کربلا والے اللہ سے راضی ہیں. دیکھا ہوگا ہم نے بعض اوقات انسان اتنا جاہل نادان ہو جاتا ہے, بیٹا بیمار ہو جائے شکوہ شروع کر دیتا ہے, اے اللہ میرے ہی بیٹے کو بیمار کرنا تھا, تھوڑی اولادیں کسی اور کی اولاد بیمار ہو جاتی, نقصان ہو جاتا ہے شکوہ کرتے ہیں کہ میرا ہی نقصان ہونا تھا کسی اور کا نقصان ہو جاتا. نہ عزیز من, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. راضی آدمی اور ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ, یہ قصہ ہے, افسانہ ہے, ایسے ظاہری افسانہ افسانہ ہی ہوتا ہے, اس میں ظاہر کی طرف توجہ نہیں ہوتی, کہ وہ مجنو گیا, لیلا کوئی شربت بانٹ رہی تھی تو سارے اپنا اپنا ظرف پیالہ لے کے گئے اسے شربت لینے کے لیے. جب مجنو اس لائن میں کھڑا ہوا تھا, جب مجنو کی باری آئی تو اس نے غصے میں لے کر مجنو کا پیالہ پتھر پہ مار کے توڑ دیا, باقی سب کو شربت دیا, اس کا پیالہ توڑ دیا. اب لوگ ہنسنے لگے مجنو کے اوپر کہ تو کہتا تھا کہ مثلا لیلا مجھے اس سے محبت ہے, اسے مجھ سے محبت ہے, یہ تو نفرت ہے کہ سب کو اس نے شربت دیا تیرا پیالہ توڑ دیا. اس نے کیا جواب دیا, نادانوں تمہیں محبت کے آداب کا پتہ ہی نہیں ہے, تم میں سے کسی کا پیالہ کیوں نہیں توڑا اس نے, میرا پیالہ کیوں توڑا اس نے, کیوں میرا پیالہ اس نے توڑ دیا. اقبال کا شعر ہے بہت خوبصورت, اقبال کا ہر شعر خوبصورت ہے, یہ شعر بہت عالی ہے جو انسان کو بتایا, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, یعنی نفس ذات اپنی ذات اپنا جسم, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, یعنی اپنے نفس کو یا اپنی ذات کو بچا بچا کے نہ رکھ, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں, اگر یہ سالم ہو تو اس بنانے والے کو پتا ہے, جس نے آئینہ ساز جو ہے, جس نے تجھے بنایا, جس نے نفس دیا ہے, وہ عزیز ہے, تو اس کی راہ میں عزیز ہے جب اس کے لیے ہے, لیکن اگر یہ ٹوٹ گیا تو اور زیادہ عزیز تر ہے, آئینہ ساز کی نگاہ میں ٹوٹا ہوا آئینہ زیادہ عزیز ہے جو اس کی راہ میں ٹوٹا ہو, اس آئینے سے جسے کوئی شکن نہ پڑی ہو. عزیز عمر, یہ ایک بزرگوار عالم نے روایت سنائی کہ جب قیامت ہوگی اور سب بہشت میں چلے جائیں گے, پھر بہشتیوں کی خدا فرشتوں کو کہے گا ان کی تلاشی لو. یہ ایک بزرگوار مرجع تقلید نے روایت سنائی, فرماتے ہیں کہ خدا و تعالیٰ جب یہ بہشت میں جائیں گے, سارے بہشتی جہنمی الگ ہو جائیں گے, پھر ان بہشتیوں کی اللہ فرشتوں کو کہے گا ان کی تلاشیاں لو. تلاشی لو کس لیے؟ یہ دیکھو کہ ان کے جسموں پر میری راہ میں جہاد کرتے ہوئے میری خاطر ان کے جسم پہ کسی تماچے کا نشان ہے یا نہیں, کسی زخم کا نشان ہے یا نہیں. یعنی ان آئینوں کی تلاشی لو کہ کوئی آئینہ میری وجہ میری راہ میں ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا, کوئی شکن پڑی ہے اس پر یا نہیں پڑی. اور اگر جو زخمی ہوں گے یا جن کے جسموں پر نشان ہوں گے راہ خدا میں کوئی ان کو ضرب لگی ہے, خدا کہے گا ان کو الگ کر دو, دوسروں کو الگ کر دو, جو میری عبادت کرتے رہے ہیں انہیں الگ کر لو, اور جنہوں نے میری خاطر اپنے جسموں پہ ضربتیں کھائی ہیں چوٹیں کھائی ہیں انہیں الگ کر دو. فرشتے ان کو الگ کر دیں گے اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تم نے میری راہ میں یہ ضربتیں کھائی ہیں, اب آ جاؤ, تمہاری تسکین میری لقا سے ہوگی, میری قربت سے ہوگی. قریب ترین جنت خدا ان کو عطا کرے گا جنہوں نے خدا کی راہ میں کوئی ضربت کھائی ہے. عزیزہ, اور جب یہ مقام ہے اس شخص کا جس نے اپنے نفس کو راہ خدا میں پیش کیا ہے, کوئی چوٹ کھائی ہے, یہ چوٹ کھانی چاہیے, یہ خراش آنی چاہیے ہمارے جسم پر, ہم بچا بچا کے نہ رکھیں. یہ آئینہ نگاہ آئینہ ساز میں اس وقت عزیز تر ہے جب اس پہ کوئی چوٹ آ جائے, صاف ہو تو بھی پسند ہے اس کو, لیکن جب چوٹ آ جائے تو زیادہ پسند ہے اس کو. آپ دیکھیں کربلا میں کیوں کربلا والے خدا سے راضی تھے, کیوں اللہ سے راضی تھے؟ اس لیے راضی تھے کہ ساری دنیا کو کہتے تھے کہ تم میں سے کسی کا آئینہ کیوں نہیں توڑا خدا نے, جب توڑا تو آل رسول کا آئینہ کیوں توڑا اللہ نے؟ اس لیے کہ یہی اتنا قیمتی تھا, راہ خدا میں یہی کام آ سکتا تھا. اس لیے کسی جگہ شکوا نہیں کیا کہ خدایا ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہمیں پانی نہیں دیا جا رہا, سب پانی پی رہے ہیں ہمیں پانی نہیں مل رہا, کیوں سب کو کھانا مل رہا ہے ہمیں کھانا نہیں مل رہا, کیوں سب اپنے گھروں میں چین سے بیٹھے ہم صحرا میں پہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں سب کی خواتین و حرم اپنے گھروں میں ہیں, رسول کا حرم صحرا میں ہے. اس لیے کہ یہ خاندان سب سے زیادہ عزیز ہے خدا, یہ پیمانہ سب سے عزیز ہے خدا, اور یہی وہ اس قابل ہیں معرفت رکھتے ہیں کہ راہ خدا میں کوئی ضربت لگے تو اس پیکر پہ لگے. یہ اس وجہ سے بہت عزیز تھا خدا کو, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. خدا کو کیوں اللہ کی ذات کو حسین علیہ السلام کی ذات پسند ہے, سب سے زیادہ پسند ہے, اس لیے کہ جتنی چوٹیں حسین کے جسم پہ لگی ہیں, جتنی ضربتیں بدن حسین پر لگی ہیں, اتنی الگ الگ بھی کسی کے اوپر نہیں لگی. جناب سید ساجدین فرماتے ہیں جب مجھے بابا کا پیراہن جو لوٹ کے لے گئے تھے, سید الشہداء کا پیراہن لوٹ کے لے گئے تھے, وہ پیراہن جو لوٹ کے لے گئے, بعد میں وہ پیراہن جب سید ساجدین کو ملا بڑے عرصے کے بعد, سید ساجدین فرماتے ہیں میں نے اس میں نشان گنے کہ میرے بابا کو کتنی ضربیں لگی, میں زخموں کے نشان جب گنے میرے بابا کو کتنی ضربیں لگی, امام فرماتے ہیں میں نہیں گن سکا. کیوں نہیں گن سکا؟ اس لیے کہ جہاں تلوار کا زخم تھا وہیں نیزے کا بھی زخم تھا, جہاں نیزے کا زخم تھا وہاں تیر کا بھی زخم تھا, اور جہاں نیزہ و تیر تھا وہاں گھوڑے کے سبوں کا بھی نشان تھا, اور جہاں گھوڑے کے سبوں کا نشان تھا وہاں پتھر کے بھی نشانات تھے. وہاں پر میں گن نہیں سکا میرے بابا کو کون سا زخم کب لگا, کہاں پہ لگا. عزادارو یہی حسین علیہ السلام جب بارگاہ خدا میں آخری وقت حسین جب آ گیا, آخری وقت حسین جب آ گیا, سجدے میں سر تھا, بڑا قیامت کا منظر تھا کربلا کے اندر, بڑا قیامت کا منظر تھا, قیامت کا منظر کربلا کی زمین کے اوپر حسین کا سر سجدے میں ہے, اور شمر لعین آتا ہے خنجر ہاتھ میں لہراتا ہوا, اور آ کر اپنا زانو خم کر کے حسین کی پشت پہ رکھ دیتا ہے, اور خنجر نکال کر پشت گردن سے خنجر چلاتا ہے, اور ادھر اس ٹیلے پہ کھڑی ہوئی جناب زینب اولیاء فریادیں کر رہی ہے, واہ حسینا واہ مصیبتا واہ فاطمہ واہ محمدا, فریادیں کر رہی ہے بی بی, اور ادھر زیر خنجر کیا خبر ہے, زیر خنجر کیا ہو رہا ہے, اوپر تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اوپر ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ شمر خنجر چلا رہا ہے, اوپر خنجر چل رہا ہے, لیکن زیر خنجر کیا ہو رہا ہے, زیر خنجر حسین کے لبوں پر ایک ذکر چل رہا ہے. کیا ذکر چل رہا ہے؟ حسین خنجر کی طرف متوجہ نہیں, شمر کی طرف کوئی توجہ نہیں, توجہ کس کی طرف ہے؟ اپنے محبوب کی طرف توجہ ہے. حسین علیہ السلام کا آخری جملہ جو زیر خنجر ادا ہوا, لا الہ الا اللہ لا شریک لک, اے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, تیرا کوئی شریک نہیں, رزق بقضائک و تسلیما لامرک, اے پروردگار میں تیری قضا پر راضی ہوں, میں تیری تقدیر پر راضی ہوں, میں تیرے سامنے تسلیم ہوں. یہ بھائی ہے زیر خنجر اپنی رضا کا اظہار کر رہا ہے, اے پروردگار تجھ سے سب سے زیادہ راضی ہوں, تجھ سے سب سے زیادہ راضی ہوں, اس لیے کہ تُو نے مجھے چنا ہے. گردنیں اور بھی تھی لیکن خنجر کے لائق حسین کی گردن ملی, پیشانیاں اور بھی تھی زخموں کے لیے حسین کی پیشانیاں تھی, اور پھر اس کے بعد سر جدا ہو جاتا ہے, یہ لعین سر کو جدا کر کے چلا جاتا ہے اور لاش حسین کو پائمال کر دیتے ہیں. عزاداروں حسین علیہ السلام کی لاش کو لوٹ لیا جاتا ہے, اور وہ دستار جو سر حسین پہ تھی وہ دستار ایک نبی لوٹ کے لے جاتا ہے, ایک لعین یہ دستار لوٹ کر اپنے گھر میں لے جاتا ہے, گھر میں پہنچ کر اپنی زوجہ کو کہتا ہے یہ دھو کر مجھے دے, جلدی یہ دھو کر دے. وہ زوجہ دیکھتی ہے کہ زخموں سے چور یہ دستار جس کے اوپر زخم ہی زخم لگے ہیں اور خون لگا ہوا ہے, کہنے لگی اے لعین کس مظلوم کو مار کر کس مظلوم کو قتل کر کے کس ظلم کے ساتھ یہ دستار اتار کے لے آیا ہے، مجھے بتا تو یہ دستار کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں بس جلدی دھو کے مجھے دے دے، یہ دستار میرے سر پہ باندھنی ہے، تو نہیں جانتے یہ کتنی متبرک دستار ہے. کہنے لگی مجھے بتا کس کی دستار ہے. اس کی زبان سے نکلا کہ یہ حسین فاطمہ کے بیٹے حسین کی دستار ہے. وہ خاتون دستار کو رکھ کر اور ہاتھ جوڑ کر مدینے کی طرف کھڑی ہو گئی اور کیا کہنے لگی، اے بی بی مجھے معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا یہ تیرے لال کا خون ہے جس میں میرے ہاتھ رنگین ہو گئے. اس لعین نے مجھے نہیں بتایا، اے فاطمہ زہرا مجھے معاف کر دینا، مجھے معلوم نہیں تھا. اور یہ دستار سے لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا خدا بندہ بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی کوئٹہ دیگر مقامات پر، وہ بالاخص زائرین سید الشہداء جو ان ایام میں کربلا میں مشرف ہیں، پروردگارہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے لیے، و بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر وہ شہداء جو آج کوئٹہ میں جنہیں شہید کیا گیا ہے، اور دیگر شہداء اسلام، شہداء ایام عزا، ان سب کی ارواح کے لیے، و بالاخص